الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین وہ عاشقان رسول جو حج پر جا رہے ہیں مدینے کے سفر کی بابرکت سعادت پا رہے ہیں خاص طور پر ان کے لیے اور تمام عاشقان رسول کے لیے جو دنیا بھر میں مدنی چینل دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں زبردست سلسلہ احکام حج لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں قبلہ مفتی علی اصغر اتاری دامت برکاتہ العالیہ اس سلسلے میں خصوصی طور پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں حج اور عمرے کے حوالے سے باریک باریک مسائل اہم چیزیں اہم ایونٹس اور بہت ساری وہ چیزیں جو ہمیں حج میں کیئر کرنی ہیں سنبھالنی ہیں ان کے متعلق سیکھنا ضروری ہے یا سیکھنا بہتر ہے ہمیں الحمدللہ اس سلسلے میں سکھایا جاتا ہے اور پھر مدینے کی باتیں بھی ہیں ظاہر ہے کہ حج کے ساتھ ہی مدینے کی حاضری بھی ہے اور مدینہ شریف کے ساتھ ہی مکہ شریف کی حاضری بھی ہے تو یہ دو سفر جو ہیں یہ ملے ہوئے ہیں اور ان کی برکتیں بھی یوں سمجھیے کہ ایک ساتھ ملا کرتی ہیں عاشقان رسول کو عمرہ کرتے ہیں تو مدینے جاتے ہیں مدینے جاتے ہیں تو حج بھی کر لیتے ہیں عمرہ بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ اور یوں مکہ مدینے کے تذکروں کے ساتھ عاشقان رسول کے دل کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں ان میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں اسی انداز کے ساتھ آج بھی سلسلہ ہمارا کنٹینیو رہے گا آپ کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کہ حج کے حوالے سے سوالات ہوں اور بالخصوص ان کے ذہنوں میں کہ جو حج پر جا رہے ہوں گے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہونی چاہیے مگر ابھی تک ان کے ذہنوں میں بھی نہیں آئی تو یہ ضروری ہے کہ ہم سیکھ کر اور سمجھ کر جو ہے وہ حج پر جائیں اور اسی اچھی نیت کے ساتھ یہ سلسلہ کم و بیش پچھلے 8 سالوں سے قبلہ مفتی علی اصغر اتاری صاحب فرما رہے ہیں الحمدللہ مجھے بھی 2 سالوں سے آپ کے ساتھ بیٹھنے اور سننے سیکھنے کا شرف مل رہا ہے سلسلے کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے آپ کو نعت شریف بھی سناتے ہیں مدینے کی باتیں بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ جیسا کہ عاشقان رسول کے علم میں ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس سال بھی سفر حج پر جا رہے ہیں آپ یہ سعادت پا رہے ہیں ایک بار پھر اور جب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کے چاہنے والوں کی عقیدتوں کا انداز نرالا ہوتا ہے اور ایک بڑی خلقت یہ بھی چاہتی ہے کہ آپ کا ساتھ انہیں مل جائے اگر یہ نہ ہو تو آپ کے سفر کو وہ فالو کرتے رہتے ہیں آپ کہاں پہنچے اور کس طرح سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو مدنی چینل جو ہے وہ آپ کو قدم بہ قدم اپڈیٹ کرتا رہے گا اور امیر علیہ سنت کے سفر کے متعلق آپ انشاءاللہ آگاہ ہوتے رہیں گے جیسے کہ پچھلے سال بھی یہ سلسلے ہوتے رہے براہ راست منا عرفات مزدلفہ اور جمرات اور دیگر جہاں جہاں ممکن ہوا طواف وغیرہ سے آپ کو لائیو اور بعض چیزیں ریکارڈڈ مدنی چینل پر دیکھتے رہے آپ تو اتنی بڑی شخصیت اور اتنی بڑی ہستی کا جو حج ہوتا ہے اس کو پھر لاکھوں لوگ فالو بھی کرتے ہیں تو مدنی چینل اس حوالے سے بھی آپ کا معاون رہتا ہے مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو حج کے حوالے سے عمرے کے حوالے سے اور حاضری مدینہ کے حوالے سے سیکھنے کو بھی ملتا رہے گا اور امیر علیہ سنت کے حوالے سے بھی آپ اپڈیٹ رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کے لطف میں آپ کے مزے میں اور اضافہ ہوتا رہے گا مدینے کی باتیں کچھ کرتے ہیں آئیے نعت شریف بھی ہم شامل کرتے ہیں انشاءاللہ کچھ دیر میں مفتی علی اصغر اتاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آئیے کلام شامل کرتے ہیں اور چند مدینے کی باتیں کرتے ہیں حج کی باتیں کرتے ہیں صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ در پہ سرکار کے جانے والے گئے در پہ سرکار کے جانے والے گئے اور میں رہ گیا بچنا بنا میرا کچھ نہ بنا میں یہیں رہ گیا ایک بار تو دکھا دو آقا مجھے مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے آقا پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے ہاں پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی حج کے مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے آقا پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی حاجیوں کے بن حج کی اب تیاریاں کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی آہ پلے سرور نہیں تم بلا لو
رہے ہیں قافلے پھر یا نبی 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 دل میرا غمگین ہے اور جان بھی ہے مضطرب
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حج کی زبردست ٹرانسمیشن کے ساتھ ناظرین ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ قبلہ مفتی علی اصغر عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان سے مدنی پھول بھی لینے ہیں۔ آج ہمارا موضوع اسپیسیفکلی کیا ہے؟ ویسے تو حج جنرلی ہمارا موضوع ہے، اور خاص طور پر ہم کس حوالے سے آج مدنی پھول لیں گے۔ پریزنٹیشن بھی ایک زبردست سیگمنٹ ہے، جو کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ اسکرین پر ایک ایک چیز نہ صرف سمجھاتے ہیں بلکہ اس کو ہم امیجنائز کر کے دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ اور ایزیلی آپ اس کو سمجھ پائیں۔ اسی طرح بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ کلام کے مزے بھی ہوتے ہیں، نعتیں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، اور پلس یہ کہ مدنی منع کے ساتھ حج قدم با قدم جو کہ سیگمنٹ ہمارے ناظرین بہت پسند کر رہے ہیں، ہمارے کچھ حاجی جو پہلے حج کر کے آ چکے ان کے کچھ مشوروں کے ساتھ ہم سیگمنٹ لیتے ہیں، ایسا نہ کیجئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جاری ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب ویلکم، کیا آج کا ہمارا اسپیسیفک موضوع ہے، کن چیزوں کو خاص طور پر آج آپ بیان فرمائیں؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریزنٹیشن کے اندر ہم طواف کے بڑے اہم واجب کو شامل کریں گے، وہ واجب طہارت کا ہونا، جو حکمی طہارت ہے اس کا ہونا۔ تو طواف زیارت میں اگر وضو نہ ہو یا غسل نہ ہو تو کیا مسائل ہوں گے، طواف عمرہ میں دونوں چیزیں نہ ہو تو کیا مسائل ہوں گے، اس کے علاوہ جو طواف ہیں نفلی طواف ہے جیسے، وہاں کیا مسائل ہوں گے۔ تو یہ طواف کے دوران پیش آنے والے اہم ترین مسائل میں سے ایک ہے۔ پھر احرام کی پابندیاں ہم لے کر چل رہے تھے،
جی
آج جن دو پابندیوں کا ہم ذکر کریں گے اس میں سے ایک تو ایسی ہے جس کا سوال ہر حاجی کرتا ہے، جو میرے بال ٹوٹ گئے کیا حکم ہے،
صحیح
وہ وضو کر رہا تھا بال جھڑ گئے کیا حکم ہے۔ تو بالوں کے تعلق سے احرام کی کیا پابندیاں ہیں اور ناخن کے تعلق سے احرام کی کیا پابندیاں ہیں،
ٹھیک ہے؟
تو ان تین چیزوں کو جو ہے شامل کریں گے پریزنٹیشن کے اندر،
ٹھیک ہے؟
اس کے علاوہ ہمارے جو مدی منع مبین رضا، وہ عمرہ کن چیزوں کا نام ہے اس کو بیان کریں گے، اور کچھ وہ حضرات جنہوں نے اپنا تجربہ شیئر کیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے جانے والوں کو، اس کو بھی ہم سماعت کریں گے انشاءاللہ۔
ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ آم کا شیک پی سکتے ہیں احرام کی حالت میں؟
جی آم کا شیک پیا جا سکتا ہے،
آج کل آم کا سیزن ہے تو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ زبردست چلتا ہو، اور لوگ چاہتے ہیں کہ سیزنل فروٹ جائے تو
لوگ ساتھ لے کر جاتے ہیں،
سیزنل فروٹ کھانا چاہیے، وہاں پر جوسز بہت پیے جاتے ہیں، تو اگر سیزنل فروٹ کا شیک پیئے جوس پیئے تو اچھا ہے۔
اصل میں دیکھیں پاکستان میں بھی اگر آپ کسی دکان پر جا کر سیزنل فروٹ مانگیں گے نا، آپ کو بہت مہنگا ملتا ہے، ڈبے والا جو ہے وہ سستا مل جاتا ہے۔
اچھا ڈبے والا مہنگا نہیں ہوگا؟
نہیں ڈبے والا عام طور پر سستا ہوتا ہے،
اچھا،
لیکن جو دکان سے آپ لیں گے وہ قدرے مہنگا ملتا ہے، اور پھر وہاں جو دکانیں ہمیں نظر آتی ہیں
وہاں تو
فرنچائز ہوتی ہیں تو وہ اور زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، تو اگر اپنا سامان ساتھ لے کر گئے ہوئے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔
اچھا ایک صاحب پوچھ رہے ہیں عبداللہ صاحب کہ گلوکوز کا جو پاؤڈر ہوتا ہے پانی میں ڈال کر وہ پی سکتے ہیں گلوکوز، اور اپنے پسینہ وغیرہ چونکہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوتی ہے
پیا جا سکتا ہے
گلوکوز ڈال کے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پنجاب میں تھادل وغیرہ پی جاتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز جو مطلب بادام اور اس میں
سندھ کا آئٹم ہے،
اچھا کیا وہ احرام میں پی سکتے ہیں؟
تھادل میں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالی جاتی عام طور پر،
الائچی وغیرہ نہیں
کوٹ کے شامل ہو، ہاں اگر الائچی ڈالی گئی ہے
کوٹ کر،
اگر الائچی شامل ہے اور وہ کچی ہے پھر نہیں پی سکتے، جیسے سردائی بنتی ہے پنجاب میں،
سردائی تھادل غالباً یہ
فرق ہے
طرح کی،
سردائی میں شاید الائچی ڈلتی ہو، الائچی نہیں ڈلنی چاہیے۔
اچھا اور بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو
خوشبو سے بچنا ہے؟
بادام وغیرہ چونکہ اس میں اہم جز ہے،
کچی جو خوشبو ہے اس سے بچنا ہے،
ٹھیک ہے یہ اصول یہ جزیہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ کالز بھی شامل کریں گے ہم۔
حج کے سلسلہ طواف زیارہ جو 10 ذی الحج کے دن کیا جاتا ہے، اس سے اگر اسے کرنے میں جیسے کہ مغرب حرم شریف میں ہی ہو گئی ہے اور ہم کو مینا میں آتے آتے دیر ہو گئی، تو کیا اس صورت میں کیا حل ہے؟
مغرب کہاں ہو گئی؟
مغرب ان کے حرم میں ہی ہو گئی۔
دیکھیں طواف زیارت جو ہے 12 جو تاریخ ہے 12 ذوالحجہ، اس کی مغرب سے پہلے پہلے آپ کو کرنا ہے، 10ویں تاریخ سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، 10واں دن پورا ہے رات پوری ہے، 11واں دن پورا رات پوری اگلا دن پورا، تو اگر آپ کو رات ہو گئی ہے رات میں کیا ہے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس اعتبار سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب مینا کے اندر رات گزارنی ہوتی ہے، تو رات کا اکثر حصہ مینا میں گزارنا سنت موقعہ ہے، تو اگر آپ رات کا اکثر حصہ طواف کرنے کے بعد مینا میں گزار لیتے ہیں آپ کو یہ سنت بھی میسر ہو جائے گی، مل جائے گی،
ٹھیک ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ رات میں طواف کرتے ہیں، تو وہ رات میں طواف کے بعد مینا آنے میں ان کو 2-2.5 گھنٹے رات کے رہ گئے ہوتے ہیں، فجر کا ٹائم کم ہوتا ہے، تو وہ ہوٹل چلے جاتے ہیں کہ اب تو رات ہمیں ملے گی نہیں، سنت تو ادا نہیں ہو سکے گی، ان کا ایسا کرنا کیسا؟
دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ازدحام اور رش جو ہے وہ بعض اوقات بندے کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیتا، اپنا ٹائم مینیج ہی نہیں کرتا کر پاتا، تو ایک ڈفرنٹ صورتحال ہے، ورنہ ٹائم مینیج کرنا چاہیے اور اس اعتبار سے کرنا چاہیے کہ تمام واجبات کے ساتھ ساتھ سنتیں، بالخصوص جو سنت موقعہ ہیں ان کو نہ چھوڑا جائے.
یہ سنت موقعہ ہے 11-12 کی رات
مینا میں رات کا جو قیام ہے ان راتوں میں، ٹھیک، وہ سنت موقعہ ہے، کوشش کی جائے کہ اسے نہ چھوڑا جائے.
ٹھیک، لیکن اگر طواف زیارت کی وجہ سے وہ چھوٹا تو بھی سنت موقع دا چھوڑنا؟
میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ طواف زیارت آپ اگلے دن بھی کر سکتے ہیں،
دن میں کر لیں.
جی ہاں،
ٹھیک.
ویسے تو طواف زیارت کی اپنی بھی ایک سنت ہے کہ 10ویں دن ہونا سنت ہے.
اچھا،
لیکن ایشو یہ ہے کہ 10ویں دن کرنا بہت مشکل ہے.
صحیح،
بہت زیادہ مشکل ہے. تو اب ازدحام کی وجہ سے کوئی اگلے دن کرتا ہے تو ایک الگ صورتحال ہے.
جب 10ویں دن بھی مفتی صاحب بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ، کیونکہ ایک سب کی پرسپشن بنی ہوئی کہ رش ہوگا رش ہوگا. ہم نے بھی یہ سوچا تھا، ہم چلے گئے تھے 10ویں کو، ہم کو 10ویں کو بہترین ایسا خالی ملا. ہم گئے تھے غالباً شام میں ہم پہنچ گئے تھے، یعنی 10 ابھی اینڈ ہو رہی ہے، ہم شام میں ہی پہنچ گئے، تو ہم کو مل گیا اور ایسا ملا کہ عمرے کے طواف سے زیادہ آسان وہ طواف زیارت ہو گیا. تو وہ میں نے یہی سوچا کہ سب یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ
یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی نیک آدمی ساتھ ہوتا ہے،
بالکل،
اس کی وجہ سے یہ برکتیں مل جاتی ہیں. ہم لوگ طواف زیارت کے لیے گئے تھے تو 10ویں کو تو نہیں گئے تھے، 11ویں کو گئے تھے 2010 میں جب پہلی حاضری ہوئی تھی، تو ہمارے ساتھ بھی لگتا ہے کوئی نیک آدمی تھا. تو جیسے ہی ہم قریب ہوئے، پیدل آ رہے تھے وہاں سے، ہم نے ٹنل کراس کی تو دیکھا کہ فوہاریں برس رہی ہیں، تھوڑی وہ اور تیز ہوئی. جب ہم مطاف میں اترے تو مطاف بالکل خالی،
بارش ہو رہی تھی،
اتنی زیادہ بارش نہیں تھی لیکن صفائیاں ہو رہی تھی، وہ بند ہو چکی اس ٹائم.
اچھا،
بالکل خالی، بڑے آرام سے ہم نے طواف کیا، بڑے آرام سے عشاء کی نماز ہم نے ادا کی وہاں پر با جماعت، تو بہت اچھا مطلب کہ صورتحال رہی.
تو بہرحال یہ کہ 10ویں کو جو کرے وہ زیادہ سنت کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور زیادہ افضل بھی ہے. ایک صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمرے میں میں ملتزم پر نہیں گیا، کتاب میں لکھا ہے ملتزم پر جانا، تو اب کیا حکم ہے میرے لیے، کوئی دم وغیرہ لازم ہے؟
دیکھیں، عمرے میں ملتزم پر جانے کے تعلق سے جو ہے یہ جانا ایک مستحب عمل ہے. اب ملتزم پر جانے کے بھی دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ جا کے دیوار سے لپٹ جائیں، خوشبو اگر لگنے کا آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یا خوشبو ہے تو آپ پھر آپ نہیں لپٹیں گے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں اور رمضان المبارک میں بھی احرام کو اٹھا لیا جاتا ہے، کعبہ شریف کی جو دیوار ہے وہ پوری نظر آ رہی ہوتی ہے، اب اس پر خوشبو ملی ہوئی ہے، آپ اس پر ہاتھ چپکائیں گے تو پھر مسائل ہوں گے. تو آپ قریب سے قریب رہیں، یہ مطلب جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ ہے ملتزم، اور قریب نہیں گئے. رش اتنا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آخری چکر پورا ہوا جناب، اب کیسے قریب جائے،
بہت مشکل.
تو اس کے سامنے جہاں محاذات میں جگہ ملتی ہے آسانی کے ساتھ وہیں کھڑے ہو کر دعا کر لی جائے، کیونکہ اس کے بعد پھر صحیح کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، پھر اکیلا آدمی تو پھر بھی جیسے تیسے قریب سے قریب تر آ جائے گا. اور اگر فیملی ساتھ ہیں، بچے ساتھ ہیں، کوئی بوڑھا ہے، اس کے لیے مزید آزمائش ہو جاتی ہے.
صحیح، تو یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ نہیں جا سکتے تو، بلکہ احرام کی حالت میں تو احتیاط کرنی ہے، اور طواف
چپکنے سے احتیاط کرنی ہے، ورنہ تو جتنا قریب آنے کا موقع ملے اتنی سعادت کی بات ہے.
اور یہ تو احرام کی حالت میں ہو گیا، جب آپ حج کے لیے کے طواف کر رہے ہیں طواف زیارت، تو اس میں تو احرام اتر چکا ہے، اب وہ لپٹ سکتے ہیں؟
اگر احرام کھل چکا ہے تو لپٹ سکتے ہیں.
احرام کھلنے سے مراد حلق اور قربانی وغیرہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اسلامی بہن کے اس کا سوال ہے، سفیان بھائی پوچھ رہے ہیں، اسلامی بہن احرام کی حالت میں ہو، نماز میں سجدے میں جائے، سجدے میں اس کی چادر زمین اور چہرے کے درمیان ہو، پھر چہرے پہ مس بھی ہو رہی ہو، تو پھر کیا کرے، عورت پر کیا حکم ہے؟
چادر کہاں ہو؟
اس کی چادر سجدے میں اس کے چہرے اور زمین کے بیچ میں ہو، اور مس بھی کر رہی ہے اور ہٹ بھی رہی ہے، صورت میں کفارہ وغیرہ لگے گا؟ نماز میں بھی بچانا ہوگا چادر.
دیکھیے مسلح بھی تو ہوتا ہے
جی،
مسلح جب بچھاتے ہیں وہ اس پہ بھی تو پیشانی رکھتے ہیں.
صحیح،
تو اگر چادر زمین پر بچھ گئی ہے تو اس کی جو حیثیت وہ مسلح کی طرح ہے.
اچھا،
ہاں، کہ اب وہ جو لگ رہی ہے اس سے تو بچنا ممکن نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
اب یہ تو حکم نہیں ہے نا کہ مسلح آپ نہ بچھائیں سجدے میں جب جاتے ہیں تو زمین پر نماز پڑھیں، ایسا تو کسی فقیر نے حکم نہیں دیا.
صحیح ہے، تو یہ ایک رعایت کی صورت ہے.
رعایت کیا ہے مطلب، یہ وہ صورت ہے کہ جہاں کوئی گرفت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، یہ پوچھ رہے ہیں سفیان صاحب چیونگم کھا سکتے ہیں احرام میں؟ دیکھیے منٹ والی چیونگم،
چیونگم کے اندر جس طرح کی خوشبوئیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہماری تو کوئی تحقیق نہیں ہے کہ خوشبو اس کے اندر کچی ہے یا پکی ہے،
ٹافی کی طرح نہیں آ جائے گا، ٹافی میں تو آپ نے اجازت دی ہے، ٹافی کے تو پکا کر بنتی ہے، منٹ بھی
دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کی جو پروڈکٹ ہے وہ ڈفرنٹ انداز میں ہوتی ہے،
تحقیق
کس انداز میں ہوتی ہے کوئی تحقیق نہیں.
ٹوتھ پیسٹ کیا فرمائیں گے، ٹوتھ برش وغیرہ کر سکتے ہیں حرام؟
بعض ٹوتھ پیسٹ تو ایسے ہیں اس کے اندر جو ہے باقاعدہ اجزاء ڈلے ہوتے ہیں خوشبو کے،
الائچی کے بھی ہوتا.
جی ہاں، اب آگ کا عمل پایا گیا نہیں پایا گیا یہ الگ صورت حال ہے.
صحیح، تو یہ ابھی تحقیق کے مرحلے سے گزرے،
مسواک کر لی جائے.
مسواک کر لی جائے، اور مسواک بھی آج کل آ گئی ہیں خوشبودار، جس میں وہ کچھ ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ برڈز ڈالے جاتے ہیں.
اچھا
ہاں، وہ جو پیکنگ والی ہوتی ہیں اس میں آپ کو فلیور مل جاتے ہیں، منٹ والی بھی ملتی ہے، تو الگ الگ، اب تو اسٹرابیری مینگو آپ کو جو چاہیے مسواک میں مل
رہا ہے. ایسے مسواک کام نہیں کر رہے،
ٹھیک
ہے، سادی جو مسواک وہ کر،
سادی مسواک کر لیں.
ٹوتھ پیسٹ اگر پتا ہے کہ اپنا خوشبو اس میں پکی ہوئی ہے،
ٹھیک،
وہ بھی کر سکتے ہیں.
ٹھیک، ہم کالز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. آئیے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، مدنی منع کے ساتھ حج قدم بہ قدم.
یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں اشفاق بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ ٹھیک ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں
الحمدللہ رب العالمین، میں بھی ٹھیک ہوں.
مفتی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شروع کر دوں؟
جی بالکل، شروع کیجیے.
جی جی، شکریہ. مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کے لیے سال آیا ہوں. چلیں میں بتانا شروع کرتا ہوں، لیکن توجہ سنیے گا، کیونکہ چند ہی منٹ میں آپ کو عمرے کا پورا نقشہ پیش کرنے جا رہا ہوں. جہاں جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے، وہاں سے احرام باندھنے اور نیت کرنے کے بعد عمرے میں صرف 7 کام کرنے ہوتے ہیں. جی ہاں، صرف 7 کام. کیا آپ لوگوں کو پتا ہے؟ چلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلا کام یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر یعنی طواف کرنا ضروری ہے. طواف کیسے کرنا ہے یہ میں نے آپ کو تو پچھلی قسط میں بتا ہی دیا تھا، آپ نے دیکھا تھا. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ لیجئے. جی طواف کرنے کے بعد اگلا کام کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. نماز طواف کے 2 نفل مقام ابراہیم یا اس کے قریب یا حرم شریف کے کسی جگہ میں بھی پڑھ لیجئے. نماز طواف کے بعد ملتزم پر آ کے دعا کیجئے اور جتنا ہو سکے ملتزم کے قریب ہو جائیے، اور یہ بھی یاد رہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو. دیوار پر اگر خوشبو کے آثار نہ ہو تو لپٹ کے دعا کیجئے، اور اگر رش ہو تو ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کے، آپ جہاں پہ بھی ہیں ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کیجئے. چلیں اب میں آپ کو چوتھا کام بتاتا ہوں. ملتزم کے بعد صفا کی طرف بڑھیں، وہاں پہ آپ کو آب زمزم کے نل نظر آئیں گے. وہاں پہ جتنا ہو سکے آب زمزم پی لیجئے، بلکہ پیٹ بھر کے ہی پیجئے گا آپ، اور منہ پہ ہاتھوں پہ اچھی طرح مل لیجئے. چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانچواں کام کیا ہے. پانچواں کام ہے صحیح کرنا، یعنی صفا سے شروع کرتے ہوئے 7 چکر صحیح کرنا. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 1 چکر مکمل ہوتا ہے، یا پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 2 چکر مکمل ہوتے ہیں؟
ربیع تو آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے. دیکھیں بڑی آسانی ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ صفا سے پہلے مروہ گئے، مروہ سے صفا آئے تو 1 چکر ہوا، بلکہ صفا سے مروہ جانے پر 1 چکر، مروہ سے صفا آنے پر 2 چکر ہو جائے گا. بہت آسانی ہے.
بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرا. جی مدنی چینل کے ناظرین آگے بڑھتے ہیں چھٹے اسٹیپ کی طرف. چھٹے اسٹیپ کیا ہے ہمارا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. صحیح کے بعد 2 رکعت مستحب نفل پڑھنا ہے تو پڑھ لیجئے، اور اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لاسٹ اسٹیپ. ساتواں سٹیپ یہ ہے حلق یا تکفیر کرنا. خواتین تو صرف تکفیر کریں گی اور مرد حلق یا تکفیر دونوں میں سے کچھ بھی کر لیں تو جناب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے. مفتی صاحب، اشفاق بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ مجھے دیں اجازت، میں چلتا ہوں. اشفاق بھائی، آپ آج بھی ہمارے ناظرین کو چند اشعار تو سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، یہ سات اسٹیپ انہوں نے بیان کیے، یہ تو بہت ایزی ہو گیا.
جی
ماشاء اللہ، یعنی ہم ان کو فالو کرتے رہیں اور ان کو اس کا اگر ایک اسکرین شاٹ لے لیں ناظرین، تو یہ سات اسٹیپ آپ دیکھ لیجئے عمرے میں. پہلے سات چکر طواف کے، پھر طواف کی دو رکعت نماز، پھر ملتزم پہ آ کے دعا، پھر آب زمزم پر جانا، پھر صفا سے سات چکر صحیح کے کرنا، پھر صحیح کے بعد دو رکعت نفل پڑھنا، اور آخر میں بال کٹوانا یا گنجا ہونا. دونوں آپشن مرد کے لیے ہیں، عورت کے لیے صرف تقصیر کرنا ہے. تو یہ آپ کا عمرہ ہو گیا. اسٹارٹ میں عموماً جو آفاقی ہوتے ہیں وہ عمرہ بھی کرتے ہیں، اور عمرے کے ساتھ یہ ان کے حج کے سلسلے شروع ہوتے ہیں. بعض لوگ یہی سے حج کی نیت کر کے چل پڑتے ہیں، جن کو کوئی تربیت دینے والا نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں بھائی حج پہ جا رہے ہیں تو حج کی نیت کر کے جائیں گے، وہ کیا غلطی کر رہے ہیں؟
دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب بھی ہے، میں دوں گا. پہلے مدنی منع کا سوال رہ گیا، کچھ اشعار سنانے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ کعبے کا نام تک نہ لیا.
ناظرین کو سمجھانا بھی پڑے گا آپ نے.
اچھی بات ہے.
اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوحضرت کدھر کی ہے، نوحضرت کدھر کی ہے، اس کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرائی ہے، اس کے تو پہلے حج بھی خدا نے کرائی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اس پاک در کی ہے، پیغام سبا لائی ہے گلزار دری سے، دربار نبی سے، دربار نبی سے، ہم گرد کعبہ پھر تیرے کل تل اور آج وہ، ہم گرد کعبہ پھر تیرے کل تل اور آج وہ، ہم پر نثار ہے ارادہ کدھر کی ہے، آغوش شوق کھولے جن جن لیے ہتھی، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، یہ دھن کدھر کی ہے، برسا کے جانے والوں پہ گوغر کروں نثار، ابر گرم سے عرض ہے میزاں بے زر کی ہے، میزاں بے زر کی ہے، جبھی کی سجدائیں در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی چلو یہ تمنا حجر کی ہے، مجھ کو بھی چلو یہ تمنا حجر کی ہے، ڈوبا ہوا شوشم زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے ہیں، یہ حسرت کدھر کی ہے، حسرت کدھر کی ہے، پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے گلابا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے.
بات یہ ہے کہ دھن کدھر کی ہے. ہر ایک جو ہے عاشق اپنے اپنے ذوق کے مطابق جواب دیتا ہے. ایک وہ عاشق صادق ہیں جو فنا پھر رسول ہیں، وہ جہاں دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے انہیں نظر آتے ہیں،
واہ،
تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ در رسول پر جا رہا ہوں. بہرحال ایک حاجی بلا شبہ حج کے شوق میں ہے، حج کی دھن میں ہے، حج کی لگن میں ہے، سب کو یہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں حج پر جا رہا ہوں، اس میں کوئی معیوب بات بھی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ حج کی تین اقسام میں سے ایک قسم کا تعین کرتے ہوئے اسے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کون سا حج کر رہا ہے، اور پھر اسی کے مطابق وہ حج کی نیت کرے گا.
ٹھیک ہے. اچھا حضور، سعی جو ہے وہ عمرے میں رکن ہے یا واجب ہے؟
دیکھیے، سعی جو ہے وہ رکن ہے عمرے کے اندر.
ٹھیک. حج میں واجبات میں آتا ہے؟
رکن ہے اور اس کی حیثیت واجب کی ہے.
اچھا، واجب کی.
ایسا نہیں ہے کہ سعی نہیں کی تو عمرہ ہی ادا نہ ہو.
ٹھیک. لیکن اس کو رکن کہہ سکتے ہیں؟
رکن کہہ سکتے ہیں. حج کے اندر جو ہے وہ واجب ہے. آپ نے بھی جو بیان فرمایا تھا وہ ذات کر دی تھی کہ واجب ہے.
جی جی.
تو حج کے واجبات میں سے.
اور عمرے میں بھی واجبات نہیں آئے گا؟ اگر کسی نے طواف کر لیا اور کسی وجہ سے سعی نہ کر سکا تو دم وغیرہ سے اس کی خلاصی؟
عمرہ ادا ہو گیا، اب سعی جو نہیں کی ہے
اس کی خلاصی،
اس کے ازالے کے اور تلافی کے معاملات رہیں گے پھر.
ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی اسلامی بہن کے بال نہ بڑھتے ہوں اور احرام سے نکلنے کے لیے وہ بال اگر قصر کرتی ہے تو اس کے کندھوں سے اوپر چلے جائیں گے، اب وہ کیا کرے؟
دیکھیے، جو احرام ہے اس سے تو باہر آئے گی. پہلی بات تو یہ، ہر عورت کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. ان خواتین کے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جو ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ اور تیسرا عمرہ اور چوتھا عمرہ جی کرنا چاہتی ہیں.
جی.
تو اگر ایسے مسائل ہیں تو پھر عمرہ نہ کرے.
عمرہ
نفلی عمرہ ہے وہ نہ کرے. یہاں سے جو جانا ہے احرام باندھ کر وہ تو جانا ہے.
ٹھیک ہے.
اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے. لیکن وہاں جا کر پھر کثرت کے ساتھ عمرے کرنے میں احتیاط کرے گی.
اور اگر کسی کا پہلی بار میں ایسا مسئلہ ہو، بیچاری کو ایسی خاتون ہو، ویسے تو ریئر کیس ہے، ہوتا نہیں ہے ایسا، عموماً کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے.
خواتین کو ایک رعایت یہ بھی تو موجود ہے نا کہ ایک پورا انہیں بال کاٹنے، پہلی رعایت. دوسری رعایت یہ ہے کہ ایک پورا بھی جو چوتھائی بال ہیں اگر وہ کٹا تو کافی ہے.
اچھا.
سنت اگرچہ کے لیے ان کے لیے بھی یہ ہے کہ پورے بال کو ہی جو ہے وہ ایک پورا کاٹیں.
ٹھیک.
سارے بالوں کو، اگر چوتھائی بالوں کا ایک پورا کاٹا ہے تب بھی کفایت کرے گا، تو چوتھائی بالوں کا ایک پورا کاٹا جائے گا.
ٹھیک. اچھا، ایک صاحب ہیں، ان کی وائف جو ہے ان کو کینسر کا پرابلم سے وہ گزری، تو پھر اس وجہ سے ان کے بال چلے گئے. اب وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اب وہ عمرے پہ جاتے رہتے ہیں ویسے ماشاء اللہ، تو اب ان کی وائف عمرے کے بعد کیا کریں؟ احرام سے کھلنے کے لیے ان کے سر تو اس وقت ہے ہی گنج ہے.
جی. اب ایسی جو عورت ہے یہ کچھ بھی نہیں کرے گی، اور بس آخر میں کوئی بھی ایسا کام کر لے کہ جو احرام کے منافی ہے، جیسے خوشبو لگا لی اس نیت سے کہ بس میں احرام سے باہر ہو گئی ہوں، ایسا کام کر کے یہ احرام سے باہر ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اور ان کے لیے دعا بھی فرمائیے، اللہ ان کو صحت
اور شفا عطا فرمائے.
اچھا، وہ شعر پڑا گیا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، اس کی وضاحت فرما دیں. عمران الحق پوچھ رہے ہیں.
پوچھا کسی نے کہ نزہت کدھر،
نہضت کدھر کی،
نہضت یا نزہت؟
نہضت ارادہ.
ویسے نزہت کے معنی بھی سفر ہے.
اچھا.
سیر اور سفر ہے.
یہاں نہضت ہے ذات سے، نہضت مانا ارادہ. کہاں جا رہے ہو؟
مسئلہ یہ ہے کہ ایک اللہ والوں کی جو باتیں وہ بڑی اونچی باتیں ہوتی ہیں.
صحیح.
ایک عام آدمی کچھ اور سوچتا ہے اور اس سے آگے والا کچھ اور سوچتا ہے. تو بات یہ ہے کہ نمازیں کہاں سے ملی ہمیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا تحفہ ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں نمازیں ملی، ایمان ملا، قرآن ملا. تو یہ جو فضل ہے اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا، یہ بھی ہمیں سرکار کے صدقے میں عطا ہوا ہے. ہم سرکار علیہ السلام کی امتی ہیں. تو ایک عاشق جب نیت کرتا ہے تو وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں بارگاہ رسالت پر حاضری دینے جا رہا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے در دولت ہی کا جو قصد تھا
جی
وہ غالب رہا.
آہا.
مثال کے طور پر ایک شخص نے دو شہروں میں جانا ہے اور پہلے شہر کی طرف ایسا لگاؤ ہے کہ دوسرے شہر کا خیال تک نہیں آتا. جانا اس نے دونوں شہروں میں ہے، لیکن جو غلبہ ہے، جو خیالات ہیں، جو تجسس ہے، تڑپ، لگن، شوق، اشتیاق، یہ ایک ہی شہر کے متعلق ہے.
صحیح.
تو یہی کیفیت مدینہ جانے والے کی ہوتی ہے.
لاہور میں چار کام ہیں لیکن بندہ کہتا ہے داتا صاحب جا رہا ہوں. چاہ تو اور بھی جگہ پہ رہا ہے، لیکن غالب جو ہے وہ داتا صاحب کی محبت ہوتی ہے، اللہ والوں کی محبت.
جی.
یہ بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں ہم نے سنا. کچھ کال شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب پریزنٹیشن دیں گے کچھ کالز.
میں کراچی کے علاقے گلشن اقبال سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے حج پر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ قربانی کی جاتی ہے، اسے تو دم شکر کہتے ہیں شاید، تو جو قربانی ہمارے اوپر جو واجب قربانی جیسے ہم اپنے علاقے میں کراچی میں یا پاکستان میں جہاں بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ وہ قربانی ہمیں الگ کرنی پڑے گی یا وہاں جو قربانی کی جائے گی وہ اسی میں شامل ہوگی؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے اگر ہم داڑھی سہلاتے ہوئے یا ناک صاف کرتے ہوئے یا کوئی چیز تو مطلب کچھ بال ٹوٹ جاتے ہیں، تو کیا وہ اس پہ کوئی دم یا کوئی چیز آئے گی؟
یہ ایک بہت بڑی تعداد کا مسئلہ ہے کہ ہم قربانی ایک کریں گے دو.
دیکھیں حج کی تین اقسام ہیں، حج تمتع، حج قران. ان دونوں حاجیوں پر قربانی واجب ہوتی ہے. دم شکر اسی کو کہتے ہیں، اور یہ وہ قربانی ہے کہ جس کا گوشت خود بھی کھایا جا سکتا ہے.
ٹھیک.
دوسری قربانی ہے عید. اچھا تیسرا جو حج ہے حج افراد، حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے. کرے گا تو اچھی بات ہے لیکن واجب نہیں ہے. دوسری ہے عید کی قربانی.
ٹھیک.
حاجیوں کی ایک بہت بڑی تعداد مسافر ہوتی ہے، یعنی کون مسافر ہے حج کے دنوں میں کون نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے. یعنی حج کے جو تین دن ہیں، ایام نہر جسے کہتے ہیں، ان دنوں کے اندر جو مسافر تھا اس پر تو قربانی عید کی واجب نہیں ہے، لیکن جو مسافر نہیں تھا اس پر واجب ہوگی. اب مسافر کون ہے کون نہیں ہے، مسافر ہونے کا تعلق صرف عید کی قربانی ہی سے نہیں ہے بلکہ نماز قصر کے ساتھ بھی ہے،
ظہر عصر اور عشاء.
جی ہاں، یعنی ایک شخص جو ہے وہ پہنچا ہے مکہ شریف میں، چار دن ٹھہرا ہے اور اسے مینا چلے جانا ہے، یا دس دن ٹھہرا ہے اور مینا چلے جانا ہے، تو مینا سے پہلے کا جو قیام ہے یہ مستقل الگ شمار کرنا ہے، ساتھ نہیں ملانا کہ بھئی ہم جو ہے وہ مکے آئے مینا چلے گئے، کل ملا کے 15 دن بن رہے، 15 دن بن رہے تو مقیم ہو گئے. نہیں، مینا جانے سے پہلے کا قیام الگ شمار ہوگا، اور مینا جانے والا جو مینا جو جانا ہے وہ الگ شمار ہوگا، اور مینا سے جو واپسی وہ الگ شمار ہوگی.
ٹھیک.
تو یوں پھر ڈیفرنٹ اس کی صورتیں بنتی ہیں. کون کم مسافر ہوتا ہے یہ ایک الگ سوال ہے.
صحیح.
اور اس کی بہت ساری صورتیں ہیں. قصر نماز کا فیصلہ بھی اسی پر کرنا ہے کہ جو سفر میں مقیم ہے پوری نماز پڑھے گا، مسافر ہے وہ قصر کرے گا. مدینہ منورہ جو حاجی جاتے ہیں عام طور پر 8-9 دن ان کا قیام ہوتا ہے، وہاں تو نو ڈاؤٹ ان کو قصر ہی پڑھنی ہے.
8 دن کا ویسے ایک گورنمنٹ کی طرف سے، وہاں کی جو گورنمنٹ 8 دن
بعد کا شروع کیا ہوا ہے،
1-2 دن ہو جاتا ہے،
ایسا ہوتا ہے.
کسی کو 15 دن وہاں دیتے نہیں ہیں وہ آفیشلی.
جی،
حاجیوں کو.
اچھا پھر جو پہلے کے حاجی جا رہے ہوتے ہیں، پہلے کے حاجی مکہ شریف جب پہنچتے ہیں تو مکہ میں مقیم ہو جاتے ہیں.
جی،
مکہ شریف میں جو حج سے پہلے مقیم ہو گیا تو وہ مینا میں بھی مقیم ہے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں.
صحیح.
اب ان کا جو سفر ہے مینا کے لیے وہ بہت قلیل ہے.
صحیح.
وہ مینا میں بھی مقیم ہے، پھر واپسی جو ہوگی وہ پھر دیکھا جائے گا کیا صورتحال ہے،
کتنے دن وہاں رہیں گے. اچھا، بعض لوگ مکے میں لانگ ٹائم ان کا چونکہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا پیکج جو ہے 40 دن کا، اس میں 25 دن تو شروع میں ہی ہم نے مکے میں رہنا ہے، ہوتا بھی عموماً اس طرح سے ہے، پھر مدینے کا سفر اور پھر آ کر 5-6 دن میں حج ہو کر فوراً واپس وطن آ جاتے ہیں، تو یہ کیا کرتے ہیں 25 دن 20 دن کے مکے کے سفر میں ایک رات کے لیے یا دن میں ہی کسی ٹائم کے لیے عرفات چلے جاتے ہیں یا مینا گھومنے چلے جاتے ہیں، زیارتیں بھی ہو گئیں اور شام تک واپس بھی آ گئے، یا رات میں ہی گئے اور مڈ نائٹ واپس آ گئے، تو یا اس طرح یہ مسافر رہیں گے؟
دیکھیے، کہیں جانے کے وجہ سے سفر پر کہاں اثر پڑتا ہے اور کہاں نہیں، یہ بہت باریک مسائل ہے.
اچھا،
لوگ اپنے طور پر بہت سارے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بجائے آسانیوں کے مشکلات میں پھنس جاتے ہیں. دن کے اندر اگر کوئی گیا ہے اور اس کا 92 کلومیٹر سفر نہیں ہے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا سفر پر.
اچھا، مینا جانے سے بھی نہیں پڑے گا؟
جو پہلے کیفیت تھی وہی کی وہی باقی رہے گی.
اچھا،
جدہ چلا جائے بے شک.
اچھا،
دن میں جائے واپس آ جائے
تو بھی مسافر نہیں ہوگا وہ،
یعنی سفر پر اثر نہیں پڑے گا.
صحیح، اثر نہیں پڑے
گا. اگر اس کی مسافت 92 کلومیٹر ہے یا اس نے رات وہاں گزاری ہے، پھر جو ہے سفر میں انقطاع آتا ہے، اس کو نئے سے شمار کیا جاتا ہے.
اور اگر مینا میں رات گزار کے آ جائیں، ویسے تو 92 کلومیٹر
وہاں گزارنے نہیں دیتے،
گزارنے
کی بات نہیں، کیوں گزار کر آئے؟
ٹھیک ہے،
اصل بات ہی نہیں کیوں گزار کر آئے،
اسی لیے کہ میری نماز قصر رہے اور میں مسافر رہوں.
اچھا، اس سے کتنا بڑا بینیفٹ حاصل ہوگا؟ کچھ نیکیاں ملیں گی نا, اتنی نیکیاں قرآن پاک کی تلاوت کر کے لے لے, اتنی نیکیاں جو ہے وہ طواف کر کے لے لے. بات یہ ہے کہ جب آپ کو مسائل پورے طور پہ معلوم نہیں ہے, آپ مشقت میں ڈال رہے ہیں, آپ کے ساتھ بیوی بچے ہیں, آپ ان کو مشقت میں ڈال رہے ہیں, پھر نتیجہ بھی الٹ نکل رہا ہے,
بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں,
بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں.
صحیح فرمایا.
تو یہ خواص کے اعمال ہیں.
ٹھیک ہے,
صحیح بات ہے, یہ خواص کے اعمال ہیں. عوام کو بہت سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, پریزنٹیشن کی طرف بڑھتے ہیں مفتی صاحب, وقت بھی کافی ہو گیا ہے. مفتی صاحب ہمارے سیگمنٹ میں اس اسکرین پر بہت ساری چیزیں ویژلائز کر کے دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ.
یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا.
محترم ناظرین کرام, طواف ایک اہم عبادت ہے, طواف کے بہت سارے واجبات ہیں, یعنی دائیں طرف سے طواف کرنا, حجرِ اسود سے طواف کرنا, چل کر طواف کرنا, یہ حج کے جو واجبات ہیں ان میں آتا ہے. اسی طریقے سے طواف کا ایک واجب ہے حکمی طہارت کا ہونا. یاد رکھیے طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے کہ جو ظاہری نجاست ہے اس کا نہ پایا جانا, یعنی آپ کے کپڑے پیشاب سے آلودہ ہیں, یہ کہلاتا ہے ظاہری نجاست پائی گئی یا نہیں پائی گئی. دوسری جو نجاست ہوتی ہے وہ ہمیں نظر تو نہیں آتی, لیکن حکمن یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس کا وضو نہیں ہے یا اس کا غسل نہیں ہے, تو یہ بھی ایک طرح سے حکمی طور پر ناپاکی ہوتی ہے. اب طواف ایک عبادت ہے, ہر عبادت کی طرح اس کے بھی آداب ہیں, لوازمات ہیں, اس کے بھی واجبات ہیں. تو طواف کے اندر حکمی طہارت کا پایا جانا یہ واجب ہے. نماز کے اندر تو جو حکمی طہارت ہے اس کا پایا جانا فرض ہے, لیکن طواف کے اندر حکمی طہارت کا پایا جانا واجب ہے. پہلا سوال آج ہمارا یہی ہے کہ جناب جو حکمی طہارت ہے, یہ حکمی طہارت اس کا حکم کیا ہے, کہ فرض ہے, شرط ہے یا واجب ہے؟ حکمی طہارت کا پایا جانا طواف میں واجب ہے. اب شرط نہیں اور فرض نہیں, اس کا ثمرہ یا نتیجہ یا اس کا جو ایک رزلٹ جو ظاہر ہوگا وہ یہ ظاہر ہوگا کہ طواف تو ہو جائے گا, لیکن طواف کی اس غلطی کے ازالے کے لیے جو معاملات ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے. اب ہم چلتے ہیں کہ جناب بالفرض کسی کا بے غسل طواف ہوا ہے یا بے وضو طواف ہوا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جی بے غسل کے مسائل کہاں ہوتے ہیں, کون ایسا ہے کہ جو بے غسل طواف کر کر آئے گا؟ خواتین کے ساتھ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں جب وہ ناپاکی کے ایام میں ہوتی ہیں, بہت طرح طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں. میں نے اپنی کتاب میں ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے کہ خواتین کو سفر حج اور عمرہ پر جانے کے حوالے سے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ طواف کر کر آ گئیں نہا کے, پھر پتا چلا کہ جو عارضہ تھا وہ دوبارہ جاری ہو گیا ہے. اب وہ جب دوبارہ جاری ہو گیا ہے اور 10 دن بھی نہیں ہوئے, تو وہ جو طواف ہوا جو جس حالت میں کیا, بظاہر وہ حالت ایسی تھی کہ غسل کیا جا چکا تھا, نمازیں شروع ہو چکی تھیں, پھر دوبارہ وہ عارضہ ظاہر ہو جاتا ہے, تو حکم اب یہ ہوگا کہ وہ طواف ناپاکی کی حالت میں ہوا. تو یوں اس طرح کے مسائل آتے ہیں, جن کو ان مسائل کا پتہ ہے وہ اچھے طریقے سے ادراک رکھتے ہیں کہ ان مسائل کے اندر کیا باریکیاں ہوتی ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر طواف زیارت بے وضو یا بے غسل کیا تو اس کے کیا احکام ہیں؟ یاد رکھیے کہ طواف زیارت جو فرض بھی ہے, حج کے 3 فرائض میں سے ایک فرض ہے, تو اس کے سب سے زیادہ جو ہے وہ مشکل مسائل ہیں, یعنی اس کی جو اغلاط آئیں گی وہ بڑی ٹف قسم کی ہیں, تلافی کی جو صورتیں ہیں. اگر طواف زیارت بے غسل حالت میں واقع ہوا, اس کے اکثر پھیرے یا کل پھیرے, اکثر یعنی 4 پھیرے یا تمام کے تمام پھیرے ناپاکی کی حالت میں ہوئے, تو ایک اونٹ قربان کرنا پڑے گا یا جو بڑا جانور ہے وہ قربان کرنا پڑے گا, اسے بدنا بھی کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہوگا کہ جب تک مکہ مکرمہ میں ہے اعادہ کرے، اعادہ کر لیا تو 12ویں تاریخ کے اندر اندر، یعنی 12ویں کے غروب سے پہلے پہلے اعادہ کیا یا بعد میں کیا؟ اگر پہلے پہلے اعادہ کر لیا تھا پاک ہو کر تو یہ ہے کہ جو بدلہ لازم آیا تھا وہ بھی ساقط ہو جائے گا اور دم وغیرہ بھی نہیں ہوگا. اگر 12ویں کے بعد مکے میں ہی ابھی کوئی تھا اور اس نے پھر 12ویں کے بعد اعادہ کر دیا، تو چونکہ یہ اعادہ بعد میں پایا گیا ہے تو دم لازم ہوگا. یہ ایک اشفاق بھائی سب سے مشکل مسئلہ ہے اس کے اندر،
جی،
یعنی جس میں سزا جو ہے وہ کفارہ وہ بڑا ہے،
جی، بڑا جانور ہے، یا اگر 12ویں کے بعد اعادہ کرے
دم ہے
تو دم ہے
تو دم.
لیٹ کرنے کی،
جی،
خواتین کے لیے بھی یہ دم،
سب کے لیے. اگر یہ بغیر غسل کی حالت کے پایا گیا طواف تو سب کے لیے کیوں؟
12ویں کے بعد وہ اعادہ کرے تو ان پر بھی دم ہوگا؟
جی ہاں.
ٹھیک،
کیوں ہوگا؟
تاخیر ہو گئی 12ویں کی؟
نہیں، پہلے ناپاکی کی حالت میں کیا ہے.
اچھا،
پہلے ناپاکی کی حالت میں کیا ہے اس لیے ہوگا. آگے چلتے ہیں.
اور اگر اعادہ 12ویں سے پہلے ہو جائے؟
12ویں سے پہلے ہو جائے پھر تو دم بھی نہیں ہے.
تو پھر وہ آپ جو فرما رہے علت یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کیا.
جی ہاں، جب دوسرا انہوں نے طواف کیا وہ بھی اپنے وقت میں کر لیا،
وقت میں کر لیا،
یہ وجہ ہے، تو اس لیے دم بھی ساقط ہو گیا.
صحیح.
اب یہ تو صورت تھی کہ اکثر پھیرے یا کل پھیرے.
جی.
اب ہے بے غسل حالت میں طواف کیا لیکن کم پھیرے کیے، یعنی 3 پھیرے، 2 پھیرے یا 1 پھیرا، اور طواف بھی طواف زیارت ہے.
طواف میں اکثر کی تعریف 4 ہے،
4 ہے،
4 یا اس سے زیادہ.
اس سے زیادہ. تو اب یہ ہے کہ دم لازم ہوگا. اگر 12ویں تک اعادہ کر لیتا ہے تو دم بھی ساقط، 12ویں کے بعد اعادہ کرتا ہے تو پھر ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ دینا ہوگا.
ٹھیک ہے، صدقہ کتنا ہے؟
ایک صدقہ فطر، ایک صدقہ ہے. یہاں پر
صدقہ فطر سے مراد اپنے ملک کا صدقہ فطر ہوگا یا عرب شریف کا؟
جہاں دیا جائے گا. صدقے میں یہ بھی رعایت ہے، یعنی بدنے میں اور دم کے اندر یہ رعایت نہیں ہے. بدنا اور دم جو ہے وہ سرزمین حرم پر دیا جائے گا.
اچھا،
لیکن جو صدقہ ہے وہ اپنے ملک میں بھی دیا جا سکتا ہے. جی، اگر وہاں نکالا جائے گا تو وہاں کے ریٹ کا اعتبار ہوگا.
اچھا،
یہاں نکالا جائے گا تو یہاں کے ریٹ کا،
یہاں کا تو سستا پڑے گا.
اب آتے ہیں، آگے چلتے ہیں. ہم نے 2 مسائل سیکھے ہیں بے غسل کے تعلق سے. اب بے وضو طواف کیا، اور طواف بھی کون سا ہے؟ طواف زیارت. اگر اکثر پھیرے بے وضو کیے ہیں تو دم لازم ہے. مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اعادہ مستحب ہے، اعادہ کرنے پر دم ساقط ہو جائے گا، مزید کچھ لازم نہیں آئے گا. اور اگر اقل یعنی کم پھیرے بے وضو حالت میں طواف زیارت میں کیے ہیں تو پھر ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ دینا پڑے گا. اب آ جاتے ہیں دوسری جو اہم قسم ہے طواف کے، طواف عمرہ. طواف عمرہ کا معاملہ ذرا مختلف ہے. طواف عمرہ کسی نے بغیر غسل کی حالت کے، یعنی ناپاکی کی حالت میں کیا، غسل نہیں تھا یا وضو نہیں تھا، کم پھیرے کیے، زیادہ پھیرے کیے، ہر صورت کے اندر دم لازم ہوگا.
ٹھیک،
دم لازم ہوگا. اس کے اندر رعایت موجود ہے کہ اگر جو غلطی پائی گئی وہ دور کر کے، یعنی بے وضو کیا تھا تو وضو کر کے اعادہ کر لیتا ہے تو پھر اعادہ کرنے کے اندر یہ جو دم ہے یہ ساقط ہو جائے گا. اب احرام باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی اعادہ کرتا ہے تو بغیر احرام کے بھی اس کا اعادہ کر سکتا ہے.
اچھا، کیا بات.
آگے آ جاتے ہیں جناب.
عمرے کے اس میں بدنا نہیں ہے؟
بدنا نہیں ہے، صدقہ بھی نہیں ہے.
اچھا، صرف دم ہے.
صرف دم ہے. آگے آ جاتے ہیں. اگر طواف واجب یا طواف سنت یا طواف نفل اس میں طہارت حکمی نہیں تھی تو کیا حکم ہوگا؟ اگر بے غسل کیا تو اگر اکثر حصہ یا کل طواف کیا ہے تو ایسے طواف کا اعادہ واجب ہے، اعادہ نہیں کیا تو دم واجب ہوگا. اور اگر اقل حصہ یعنی 3 یا اس سے کم پھیرے کیے ہیں تو ایسے طواف کا بھی اعادہ کرے گا، اعادہ نہیں کیا تو ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ نکالنا ہوگا. یہ تھا طواف واجب، یعنی کوئی نظر کا طواف ہے، مثال
منت مان لے
واجب ہو جائے گا، یا طواف قدوم ہے یا نفلی طواف ہے، ان کا حکم جو بے غسل حالت کا تھا وہ میں نے بیان کیا. اب بے وضو کرنا، یہی طواف بے وضو کرنا. اگر مذکورہ طواف کا اکثر حصہ کیا ہے یا عقل حصہ کیا ہے. دونوں میں حکم یہ ہے کہ اعادہ کرے گا, اعادہ نہیں کیا تو ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ دینا ہوگا.
عقل اور اکثر دونوں کا یہی حکم,
دونوں کا یہی حکم ہے. بے وضو کے اندر یہی حکم ہے,
یعنی بے وضو بے غسل میں فرق ہے.
جی ہاں.
اور ان طواف میں فرق ہے.
جی ہاں. آگے چلتے ہیں. عورت نے طواف زیارت نہیں کیا تھا, یعنی کیا ہی نہیں تھا, یہاں تک کہ اس کی ناپاکی شروع ہو گئی, تو یہاں اب بارہویں کی جو غروب ہے اس میں رخصت موجود ہے. اب جب یہ پاک ہوگی تو پاک ہو کر جو ہے پھر کرے گی, اور اس تاخیر پر اب جو کفارہ ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن ایک صورت پر فقہ اکرام کو بڑا کلام ہے, وہ یہ ہے کہ اگر اس کو موقع ملا تھا پہلے اور نہیں کیا پھر عارضہ لائق ہوا ہے, وہ ایک جدا گانا صورت ہے. ہم ایک صورت پر کلام کر رہے ہیں کہ اسے موقع ہی نہیں ملا طواف کرنے کا, جب طواف کرنے آئی تو عارضہ لائق ہو گیا, اور اس کے بعد بارہویں تاریخ بھی گزر گئی, اس کا قیام موجود ہے, یہ وہیں رہتے ہوئے پاک ہو کر طواف کر سکتی ہے, تو اس پر لازم ہے کہ انتظار کرے گی, پاک ہونے کے بعد غسل کرنے کے بعد پھر یہ طواف زیارت ادا کرے گی.
تیرہویں کو ہو, چودہویں کو ہو, جب بھی فارغ ہو اس پہ کوئی,
اب اس تاخیر پر گناہ نہیں ہوگا,
کفارہ بھی نہیں.
نہیں, گناہ بھی نہیں ہوگا.
موقع نہ ملنے سے مراد کیا ہوگی حضرت؟ کیونکہ موقع ایک تو ہوتا ہے,
اب جناب بڑے مزے سے دن گزار دیے,
یہی ہوتا ہے نا, آرام کر رہے ہوتے,
دسواں بھی گیارہواں بھی بارہواں دن
سب یہی کرتے ہیں, آرام ہی کر رہے ہوتے عموماً, کہ چلو آرام سے جائیں گے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ
دیکھیں, ایک سرکل ہوتا ہے نا, ایک سرکل ہوتا ہے, عورت کو جب یہ پتا ہے کہ
اچھا,
سرکل کب ختم ہوگا, اس کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کب شروع ہوگا,
اس کو اندازہ ہوتا ہے.
ہاں
ٹھیک,
تو ان دونوں میں پھر اس نے خاص احتیاط کرنی ہوتی ہے اور اگنور نہیں کرنا ہوتا ہے,
پھر جلدی چلی جائے,
کوتاہی نہیں کرنی ہوتی.
بہت اچھی بات.
عورت ناپاکی میں ہے اور طواف ودا کا موقع آ گیا, تو اب اگر ٹائم بھی نہیں ہے فلائٹ کا, تو اب اگر یہ چھوڑ کر جائے گی تو اس پر کسی قسم کا کوئی دم لازم نہیں ہوگا.
واہ,
اس کے لیے حکم ہے. طواف کی بات ہو رہی ہے اور طواف کے اندر ہم وضو اور غسل پر بات کر رہے ہیں. ایک بہت زیادہ پیش آنے والی صورت, بہت زیادہ پیش آنے والی صورت کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے طواف کے دوران.
صحیح,
طواف کر رہے تھے اور وضو ٹوٹ گیا, اب کیا کریں؟ وضو تو کرنا ہی ہے, گئے وضو کر کر آئے, وہیں سے طواف شروع کریں یا پھر نئے سرے سے شروع کریں؟ یہ بہت زیادہ پیش آنے والی صورت ہے.
بالکل.
اس کی دو صورتیں ہیں. اگر اکثر چکر نہیں کیے تھے, ایک چکر کیا تھا, دو کیے تھے یا تین کیے تھے, تو اب افضل یہ ہے کہ نئے سرے سے شروع کر دیں, پہلے چکر سے ہی سات چکر پورے کر لیں.
صحیح,
جو انقطاع آیا اس کی وجہ سے نئے سرے سے شروع کر لیے. اور اگر نہیں کیا, جہاں سے ٹوٹا تھا, جہاں سے وضو ٹوٹا تھا وہیں سے کنٹینیو کیا, تب بھی ٹھیک ہے, کوئی برا نہیں کیا. یہ ایک صورت ہے.
صحیح.
دوسری صورت یہ ہے, اگر اکثر چکر کر چکا تھا,
چار
چکر کر لیے, تو اب جہاں سے منقطع ہوا ہے وہیں سے یہ کنٹینیو کرے گا.
صحیح.
اب نئے سرے سے چکر شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے.
اور اگر کسی نے کیا, اس صورت میں بھی نئے سرے سے کیا, پانچ پہلے کر چکا تھا پھر اب نئے سرے سے کیا, اس کو علم نہیں تھا اس کا, اب کچھ ہوگا اس پہ؟
بہت کچھ ہوگا,
کفارہ وغیرہ
بہت کچھ ہوگا. اب یہ ہوگا کہ اس کے چکر تو چلے رہے نا, اس نے جو پانچواں چکر کیا پہلا سمجھ کے, وہ پانچواں کہلایا, اگلا چھٹا, اور اس سے اگلا ساتواں کہلایا, ساتویں کے بعد جب اگلے چکر ہیں
وہ پانچ,
وہ نیا طواف شروع ہو جائے گا, وہ نیا طواف شروع ہو جائے گا, اور اس کی بھی ادائیگی اس کے اوپر لازم ہو جائے گی.
اب وہ پانچ اگلے کے کہلائیں گے.
جی,
اصل میں اس نے سات کیے,
پانچ اگلے کے کہلائیں گے, اور وہ پانچ چکر کر کے دو نہیں کیے, وہ دو نہ کرنا اس کے ذمہ پر باقی رہے گا.
تو کبھی بھی جا کے دو مزید کر لے تو اس کا طواف پورا ہو جائے.
جی, پھر اس تلافی کی بھی صورتیں ہیں کہ دو چکر چھوڑ دیے تو کیا تلافی کی صورت ہے؟
ٹھیک ہے, اگر وطن آ گیا تو اور چیزوں سے
عورتوں پہ عمل کیا جا سکتا ہے. اب بات ہو رہی ہے طہارت کی, بے غسل بے وضو حالتوں پر تفصیل سے گفتگو ہوئی. طواف کی جو تین طرح کی کیٹیگریز بن رہی تھیں, طواف زیارت, طواف عمرہ اور دیگر جو طواف ہیں, تین کیٹیگریز بنی, پر تفصیل سے بات ہوئی. اب ایک بڑا اہم سوال ہے, جی کوئی کہتا ہے کہ آپ نے نجاست حکمیہ پر تو بات کی ہے, نجاست حقیقیہ کا کیا حکم ہے طواف میں؟
کیا ہوتی ہے نجاست حقیقیہ؟
وہ نجاست جو نظر آنے والی ہو,
خون ہو گیا,
یعنی جو دیکھی جا سکتی ہو.
صحیح.
بعض اوقات جذب ہو جاتی ہے, نظر آ نہیں رہی ہوتی لیکن نظر آ
کرے تو آتا
ہے, ایک وقت ایسا وہ نظر آ سکتی ہے.
جی,
تو طواف یعنی طواف کے اندر جو نجاست حقیقیہ ہے اس سے پاک ہونا یہ واجب نہیں ہے.
اچھا
اگر نجاست حقیقی لگی رہ گئی تو طواف پر اثر نہیں پڑے گا لیکن مکروہ ہے, خلاف سنت ہے.
کمال ہے, واہ بڑی رعایت ہے.
کتنی رعایتیں موجود ہیں, ڈفرنٹ ہے یعنی نماز کے احکام, طواف کے احکام, حج کے احکام بالکل ڈفرنٹ ہے.
نماز میں اگر لگی رہے ایک مقدار تک تو نماز ہوتی نہیں,
نماز نہیں ہوتی ہے. سب سے زیادہ جو نمازی کو پرابلم ہے نجاست سے ہوتی ہے.
صحیح ہے,
تو وہاں ایک آسانی دی گئی ہے.
پھر بھی احتیاط یہی ہے کہ بندہ کراہت سے بچے.
تو ہمارے نتخواں آج رہ گئے تھے, وہ آ گئے نہیں؟
آ گئے ماشاء اللہ,
ان کو آج موقع ملنا چاہیے. اگر ایک کلام آتا ہو تو وہ سنا دیں. ہے پتہ نہیں آپ کون سا یاد کر آئے ہوں گے, کیونکہ اب ہم دوسرے ٹاپک تک بڑھ رہے ہیں. مفتی احمد یار خنیمی علیہ رحمہ کا کلام ہے, خاک مدینہ ہوتی. اگر ہے یاد ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کوئی بھی سنا دے.
ایک صاحب کا سوال آیا تھا اسی طواف کے بارے میں کہ اگر عمرے کا طواف بے غسل کیا, بعد میں ایک اور طواف بھی کر لیا, لیکن اس طواف میں جو بعد میں کیا اس میں اعادے کی نیت نہیں کی.
اعادے کی نیت تو ہوگی نا,
اعادے کی نیت کے بغیر بھی اعادہ ہو جاتا ہے؟
کچھ صورتیں اس میں ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو کتاب 27 واجبات ہیں اس کے اندر کچھ صورتوں کا حکم لکھا ہے.
اچھا,
کہ اس کے اندر کنٹینیو خود بخود اعادہ ہو جائے گا.
ٹھیک, ماشاء اللہ. نور بھائی سے کچھ اشعار سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ پریزنٹیشن جاری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے, شاہد کہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو زمانہ حج کہے جلوہ دیا ہے شاہد گل کو کہ بہکنے کا بہانہ پاؤں پس دے بے تاب کو الہی طاقتِ پرواز دے ابر رحمت کا بہارے بہارے آئی جو بن پر گھرا ہے اب رحمت کا لب مشتاق بھی اجازت ساقیا ملک کو لب مشتاق بھیگی دے اجازت ساقیا ملک کو کھانا کیا لحاظ ہے سیت ہوئے تعمل کو سکھانا کیا لحاظ ہے سیت ہوئے تعمل کو رضا جس کے موقف کے رضا سبزے گردو ہے کوتل جس کے موقف کے کوئی کیا لکھ سکے اس کی سواری کے تجمل کو کوئی کیا لکھ سکے اس کی سواری کے تجمل کو زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے شاہدِ
یہ کلام اور بغیر تشریح کے سمجھ میں آ جائے تو لیکن اعلیٰ کا کلام ہے.
کیا کلام ہے؟ زمانہ حج کا ہے.
زمانہ حج کا ہے. کچھ کالے لے لیتے ہیں 10-12 منٹ
جی میں
پریزنٹیشن کا دوسرا حصہ بیان کرتے
ہیں انشاءاللہ. کچھ کال شامل کرتے ہیں. مدینے کی حج کی باتیں اعلیٰ حضرت کی زبانی ہم نے سنی اور بڑے پیارے انداز میں نعت خواں نے پڑھا. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اشارہ دے دیا کہ یہ اگر کہا جائے ہدایت کے بخشش کے مشکل ترین کلاموں میں.
میں نے اشارہ نہیں دیا, میں نے اصل میں خیر خواہی کی ہے. ہر ایک سوچ رہا ہوگا مجھے سمجھ میں نہیں آیا, تو میں نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا قصور نہیں ہے,
یہ لکھا ہی ایسا ہے,
کلام ہی مشکل ہے.
بہرحال بلاوے کی بات ہے اس کے پہلے شعر میں, یا اللہ اس بلبل کے پروں کو بھی طاقت مل جائے تو بلاوا آ جائے اور اسباب بن جائے.
اصل میں یہ جو موسم ہے نا, جو نہیں جا رہے ان کے لیے ایک مچلنے کا موسم ہوتا ہے.
صحیح بات.
تو کوئی اپنے دل ہی دل کے اندر حسرت تاریخ کیے بیٹھا رہتا ہے.
ہاں.
کوئی نثر کے ذریعے اظہار کرتا ہے, تو کوئی اپنے شعر کے ذریعے اظہار کرتا ہے. تو حج کے موسم میں عام طور پر دو طرح کے کلام پڑھے جاتے ہیں یا شعرا لکھتے ہیں. ایک جانے والوں کے تعلق سے لکھتے ہیں, میرا سلام کہنا یا مجھے دعا میں یاد رکھنا یا تو جا رہا ہے تیری قسمت پر اشکار رہا ہے, اس تعلق سے. اور دوسرا وہ اپنی حسرتوں کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو اب غزل ایک پورا موضوع ہے، تو غزل کے اندر حزن جو ہے ایک غالب موضوع ہوتا ہے، یعنی حصہ ہوتا ہے غزل کا حزن. تو اب ہمارے جو مذہبی شاعری ہے تو اس کے اندر تو حزن ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. عشق مصطفیٰ کے اندر حزن ایک موضوع ہے، مکہ اور مدینہ کی فراقت کے تعلق سے، فراق کے تعلق سے حزن ایک پورا موضوع ہے. صحیح. اور یقینی طور پر جو لوگ حسرت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے اوپر افسوس طاری کرتے ہیں، تڑپ کا اظہار کرتے ہیں، خواہ ان کی زبان سے نہیں آتا، زبان پر نہیں آتا یا آنکھوں میں نہیں آتا، دل مچل رہا ہوتا ہے.
صحیح.
تو وہ ایک بڑی پر کیف زندگی گزارتے ہیں.
صحیح بات. اعلی حضرت علیہ رحمہ کے سامنے بھی آپ کے بیٹے وغیرہ حج پہ جا رہے تھے، تو آپ نہیں جا رہے تھے، اس وقت تک عزم نہیں تھا یا کوئی آگے پلان نہیں تھا، لیکن پھر آپ نے اچانک کوشش کی. ایک کلام بھی اس حوالے سے لکھا، بڑا مشہور کلام ہے، پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، پھر کھچا دامن دل سوئے بیابان عرب. پھر وہ اسباب بھی ہوئے، والدہ نے منع کیا ہوا تھا، اجازت بھی مل گئی، اور پھر اسی سال آپ نے زندگی کا آخری اور دوسرا حج کیا. تو وہ یہی حزن اور اس کا اظہار بعض اوقات سبب بھی بن جاتا ہے. اعلیٰ حضرت پھر اسی سال حج پر بھی تشریف لے کر گئے، تو یہ اعلیٰ حضرت کے پھر کیا باتیں ہیں. اشعار میں پھر چند چیزیں، چند جھلکیاں تو ہمیں مل جاتی ہیں، اہل علم پھر اس سے خوب واقف ہوتے ہیں. کچھ کال شامل کریں.
ندیم عطاری، مرکز الاولیاء لاہور جوہٹون سے عرض کر رہا ہوں. جی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حضور، آدمی نے حج کے لیے پیسے جمع کیے ہوں اور حج کی درخواست نہ نکلے، تو وہ پیسے کسی اور نیک جائز کام میں لگا سکتے ہیں یا اسے حج ہی کرنا ضروری ہے؟
ماشاءاللہ ندیم بھائی، اگر آپ اپنا مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو پرائیویٹ اسکیم سے جانا ضروری ہوگا آپ کے لیے تو.
اچھا.
جی ہاں، تو کیونکہ گورنمنٹ اسکیم میں نام نہیں نکلا تو پرائیویٹ اسکیم کا جو پیکج ہوتا ہے وہ 1.5-2 لاکھ روپے مہنگا ہوتا ہے. تو ابھی تک یہ اطلاع ہے کہ بعض جو کاروان والے ہیں ان کے پاس جو ہیں وہ کوٹے موجود ہیں، کیونکہ کوٹا دوسری مرتبہ بھی آیا ہے.
جی.
تو اضافہ ہوا کچھ ہزار راجیوں کا، تو کچھ سرکاری اسکیم میں گیا، کچھ پرائیویٹ اسکیم میں آیا، تو کچھ لوگوں کے پاس ابھی وہ کوٹے ہیں. ابھی تک بہت سارے کاروان ایسے ہیں جن کے پاس کوٹے اویلیبل ہیں، تو جن کے پاس استطاعت ہے تو ان کے لیے جانا ضروری ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اسکیم میں نام نہیں آیا اور وہ بیٹھ جائے، فراغت اختیار کر لے، صدقہ خیرات کر دے اس رقم کو، اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اس سے بریو ذمہ نہیں ہوگا، بلکہ حج جو ہے اسے کرنا پڑے گا. اگر آگے کسی سٹیپ پر جا کر جانے کے مواقع موجود ہیں تو ان کو اختیار کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہے تو پھر اس رقم کو صدقہ و خیرات کر سکتا ہے؟
اس رقم کو صدقہ و خیرات کرنا ضروری تو نہیں ہے،
چاہے کرنا کہ چلو پھر پیسے آ جائیں گے.
دیکھیے اب ڈفرینٹ لوگوں کے حوالے ہیں. ایک آدمی وہ ہے جس نے بڑی مشکل سے 4 لاکھ روپے جمع کیے.
صحیح.
حج فرض ہو گیا، نام نہیں آیا. فرض ہو گیا لیکن نام نہیں آیا.
ٹھیک ہے.
اب اس پر کوشش کرنا تو ضروری ہے نا اگلے سال.
صحیح.
اگر یہ 4 لاکھ روپے صدقہ کر دیتا ہے تو وہ کوشش کیسے کرے گا
اگلے سال کیا کریں. اچھا، اس سوال کو یوں کر لیتے ہیں کہ ایک بندے نے پیسے جمع کیے حج کے لیے، اب وہ حج کے لیے نام نہیں نکلا تو اس رقم کو کسی اور چیز میں ڈال سکتا ہے. اگلے سال اس کو پتا ہے کہ میں اور اتنے پیسے ارینج کر لوں گا.
ٹھیک ہے.
وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، کاروبار کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی
کر سکتا.
تو وہ رقم اس پر باؤنڈ تو نہیں ہے کہ اب حج پہ ہی خرچ ہوگی؟
ایسا نہیں کہ اس کو سنبھال کے رکھے اور کہیں صرف نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ جب اگلے سال آئے گا تو اس کو کوشش کرنا ضروری ہے نا. ایک اور صورت یہ ہے کہ نفلی حج کرنے جا رہا تھا. نفلی حج کرنے جا رہا تھا. نفلی حج کرنے میں تو ویسے بھی ایک عام حکم ہے کہ اگر غربا ہیں، فقرا ہیں، مساکین اس کے ارد گرد رہتے ہیں، اگر یہ ان پر خرچ کرے گا تو زیادہ ثواب پائے گا.
اچھا.
تو اگر اس نے چلو جانے کا موقع کوشش کی نہیں گیا اور صدقہ کر دیا تو کیا چیز مان لیں،
اگلے سال جانا بھی لازمی نہیں.
لازمی نہیں ہے.
تو اب ہوا یہ اس بار کہ چند لوگوں نے اپلیکیشن پہلے دی، ان کا نام نہیں آیا، پیسے ان کو واپس مل گئے، وہ پیسے انہوں نے کسی کو دے دیے یا خرچ کر لیے کسی جگہ پہ، اب اگلی بار میں ان کا نام آ گیا، اب پیسے نہیں تھے ان کے پاس.
دیکھیے ایک دفعہ جب حج فرض ہو گیا تو اب اس سے چھوٹ نہیں ہے، جانے کی کوشش کرنی ہے، قرض لے کر جائے، یہ حکم موجود ہے. یہ تو ایک اگلا حکم ہے نا. پہلا جو حکم ہے، یہاں ان سے کوتاہی ہوئی ہے، پتا ہے کہ جناب مواقع آ جاتے ہیں، آخر تک مواقع آ جاتے
پہلے پتا ہی نہیں تھا کہ دوبارہ قرآن دازی ہوگی، وہ تو سمجھے تھے کہ بس گئے.
اصل دیکھیں گورنمنٹ کے قرآن دازی ہے نا، پرائیویٹ اسکیموں میں تو موجود ہوتا ہے.
ہاں ان کے پاس ایسا نہیں تھا اسباب، وہ صرف گورنمنٹ سے ہی جا سکتے تھے، انہوں نے پیسے دے دیے. لیکن پھر انہوں نے اب کیا کیا،
عام طور پر گورنمنٹ کی قرآن دازی دوبارہ نہیں ہوتی،
نہیں ہوتی. تبھی انہوں نے پیسے کسی کو دے دیے تھے، لیکن پھر ماشاء اللہ انہوں نے اپنی گاڑی بیچی اور حج کی ترکیب بنا لی.
کیونکہ
قرآن دازی میں یہ لازمی تھا کہ آپ 7 دن کے اندر اندر پیسے جمع کرائیں، تو یہ ماشاء اللہ یہاں موجود ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے یہ کیا، اپنی گاڑی کو بیچ دیا، کم پیسوں میں بیچا، لیکن کہا یار میں حج نہیں چھوڑوں گا، فرض ادا کر رہے ہیں.
آج کو مقبول فرمائے، تمام جانے والا کہ آج کے مقبول فرمائے.
کالز.
محمد حسن رضا عطاری سردار آباد کے سرداری کابینہ سے عرض کر رہا ہوں، پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی مفتی علی اصغر عطاری اپنے پیارے پیارے مدنی قبول ارشاد فرما رہے ہیں. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ پہلے دن 10 ذوالحجہ کی جو رمی ہے، اگر کسی نے رمی سے پہلے قربانی کر دی تو کیا حکم ہوگا، کیا دم دینا ہوگا، اور وہ دم کیسے دے گا؟ وہ تو اب پاکستان میں وہ آ چکا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ کیسے دم دے گا؟ اس حوالے سے مدنی پور ارشاد فرما دیجیے گا.
یہ ترتیب واجب ہے کہ پہلے جو ہے وہ رمی کرے گا، رمی کرنے کے بعد قربانی کرے گا، قربانی کرنے کے بعد پھر حلق یا تقصیر کا مرحلہ آئے گا.
صحیح.
ان تین چیزوں کے اندر جو فتویٰ دیا جاتا ہے ہمارے یہاں سے، وہ یہی ہے کہ ترتیب واجب ہے. اب کسی نے خلاف ورزی کی ہے اور پچھلے سال کا واقعہ ہے، بعد میں پتا چلا کہ یہ غلطی ہوئی ہے، تو کسی بھی جانے والے کے ہاتھ پیسے بھیج دے تو وہ جانے والا جو ہے وہ وہاں جانور خرید کر اس کی طرف سے ذبح کر دے گا. تو حرم کی سرزمین پر، یعنی مکہ مکرمہ کا جو خطہ حرم ہے، وہاں یہ جانور ذبح ہونا ضروری ہے. دم کی جو ادائیگی ہے حرم کے علاوہ کسی اور جگہ پر نہیں ہو سکتی.
ٹھیک. اگلی کال.
سوال تو سر یہ ہے کہ دیکھیں میں گورنمنٹ سروس میں ہوں، تو میرا حج پہ نام ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں نا. اب مین مسئلہ یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ نماز وغیرہ تو میں پڑھ لیتا ہوں، ابھی میں حج کے ارکان کیسے ادا کروں، کیونکہ میں تو اردو بھی پڑھنا نہیں جانتا ہوں.
کیا کریں، اردو پڑھنا نہیں جانتے.
میرے پاس ایک گونگے نے میسج کیا، یہ تو بولنا تو جانتے ہیں. گونگے نے میسج کیا، وہ انگریزی لکھ سکتے ہیں، یہ انہوں نے سیکھ لیا ہے، اور کہا کہ میں شریک ہونا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں.
اچھا.
تو خیر ان کی مجلس نے تعاون نہیں کیا، تو میں تافر کی تھی آپ آئیں اور آپ کی مجلس کا ایک بندہ آ جائے، اور بھی اس طرح کے ڈفٹ ہوں، آپ آ کر یہاں پر بیٹھیں اور جو ہم بتائیں وہ آپ کے اشاروں سے بتاتا رہے. کوئی ایک اور آفر بھی کی کہ ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں شامل کر لیتے ہیں آپ کو. اب بعض جوابات تو ہم وائس سے دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ہو جو آپ کو لکھ کر دے دے،
وہ سن بھی نہیں سکتے. ایسا ہے؟
سن بھی نہیں سکتے.
اچھا. بعض گونگے سن لیتے ہیں.
اکثر گونگے 99% شاید 99.99 وہ ہوتے ہیں جو بہرے ہی ہوتے ہیں. بہرے ہونے کی وجہ سے انہیں بولنا نہیں آتا، بنیادی ان کی بہراپن ہے.
صحیح ہے.
تو ایک گونگا ہے، وہ حج کے مسائل کی دلچسپی رکھتا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے. آپ تو بول سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. تو دیکھیے علم کے جو ذرائع ہیں، پہلے تو آپ کا سوال سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کے اندر ایک لگن ہے اور ایک تڑپ ہے. آپ تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی سے حج پہ جا رہے ہیں. ایک سفر تاری ہے نا، کیا کروں گا،
سفر تاری ہے.
جی ہاں،
زبردست.
کیا کروں گا وہاں جا کے. تو جو علم سیکھنے کی اسباب ہیں، صرف پڑھنا نہیں ہے، سننا بھی ہے. اور مدنی چینل پر تو اتنا مواد ہے، اتنا مواد ہے. ہمارا اس سلسلہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، آپ اس کو بھی دیکھیے. عبدالحبیب بھائی کی پوری ڈاکومنٹری ہے، 3D ڈاکومنٹری ہے. اور وہ پورا انہوں نے جہاز میں بیٹھ کے اور یہاں اور وہاں ہر جگہ کھڑے ہو کے 3D انداز پر انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ہوئی ہے. وہ ریکارڈنگ دیکھیے. امیر علیہ سنت کے پرانے مذاکرے ہیں، وہ آپ دیکھیے. پرانے جو تربیت خود امیر السنت نے فرمائی تھی، وہ دیکھیے. تو یوں بہت سارے ایسے ذرائع موجود ہیں. تو آپ جو ہے کسی دعوت اسلامی والے سے دوستی کر لیں اور وہ آپ کو بتاتا رہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں. اپلیکیشن ہے، مجلس حج عمرہ کا پورا پیج ہے، اس پر یہ کلپ جو ہے وہ شائع کرتے رہتے ہیں.
جی.
اس کے علاوہ جو ہے اپنا
موبائل اپلیکیشن،
خود دارالفتہ اہل سنت کی ویب سائٹ پر حج کے نام سے ایک الگ سیکشن موجود ہے. دارالفتہ اہل سنت نے اپنی ویب سائٹ بھی جاری کر دی ہے. www.darulfitaniston.net حج کا ایک پوری کیٹیگری موجود ہے اور ایک ویب پیج کا بھی لنک موجود ہے.
اچھا,
اس ویب پیج پر جائیں گے تو پوری وہ حج کا پیج کھل جائے گا. تو یوں سننے سے جو مواد حاصل ہوگا آپ کو وہ اتنا آئے کہ آپ کا سفر ختم ہو جائے گا, مواد ختم نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, مگر گونگے والا جو گونگا جو ہے وہ تو بےچارا دوستی بھی اس سے کرے جس کو اشارے آتے ہوں, دعوت اسلامی والا ایسا کوئی ملے. یہ گورنمنٹ جاب پر ہیں, اب یہ الگ بات ہے کہ اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتی, جاب پہ لگ
الگ الگ جاب ہوتی ہے.
کوئی ایسی ہوگی ٹیکنیشین وغیرہ کی ہو سکتی ہے,
ہر ایک الگ الگ جاب ہوتی ہے, مالی بھی ہو سکتے ہیں, چوکی دار بھی ہو سکتے ہیں.
ہاں بالکل, تو وہ بھی
جی
اس میں پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا. بڑے پریزنٹیشن
جی
کنٹینیو کریں اس کو انشاءاللہ. پریزنٹیشن کی صورت میں مسائل بیان ہو رہے تھے, مزید احرام کی پابندیوں کے حوالے سے آج بالوں کے اور ناخنوں کے حوالے سے مفتی صاحب انشاءاللہ مزید بتائیں گے.
اصل میں میں نے یوں وقفہ لے لیا کہ پہلے مسائل بھی بڑے خشک ہو گئے تھے نا, مشکل مسائل تھے, تو ان کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ جب مکہ مکرمہ میں پہنچیں گے نا اور طواف کریں گے, پھر دیکھیں خون نکل آیا, ارے خون نکل آیا تو وضو ٹوٹ گیا.
وہاں نکل آتا ہے کبھی کسی وجہ سے, کوئی صورت ہے آپ کے ذہن,
ویل چیئر جب لگتی ہے پیچھے والے
exactly, بالکل
پیچھے والے کی
ویل چیئر لگتی
خون
ہے,
کیا
کسی کی لاٹھی کبھی ناخن لگ گیا
ہڈی ٹوٹ جاتی ہے.
اگر کسی کا خون نکل آتا ہے ایسے ویل چیئر یا کسی بھی چیز کے لگنے سے, بعض اوقات دھکم پیل میں کسی کا ناخن وغیرہ بھی لگ جاتا ہے, پیر کے ناخن بعضوں کے بڑے ہوتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں, تو خون نکل آیا تو اگر بہ بھی گیا تو کپڑے تو آپ نے
ٹوٹے گا,
وضو ٹوٹ جائے,
وضو ٹوٹے گا. طواف کے اندر مسائل ہوں گے, صحیح کے اندر وضو ضروری نہیں,
صحیح میں وضو بھی ضروری نہیں,
واجب بھی نہیں.
تو کپڑے پاک نہ بھی کرے صرف وضو کر کے آ جائے تو بھی طواف کنٹینیو کر سکتا ہے.
لیکن خون کس جگہ پر لگا ہے, ہو سکتا ہے وہ جگہ ایسی ہو جب وضو کرے گا تو وہ خون اور بہ جائے گا, کپڑے اور زیادہ ناپاک ہو جائیں گے, تو احتیاط اس کو خود دیکھنا ہے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے اس کو. اب وہ جناب مشکلات نہ ہو, اس جو پوزیشن اس کے اعتبار سے وہ لائعمل اپنے اختیار کرے.
صحیح.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مسائل ابھی تو حاجیوں کو بہت مشکل لگ رہے ہیں, لیکن جب وہاں پہنچیں گے پھر احساس ہوگا کہ اچھا یہ بات بھی سنی تھی. اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو یہ ذہن میں آئے گا کہ یہ بات سنی تھی. کچھ وہ ہوں گے جن کی صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں, وہ پک کر لیتے ہیں, پورا لکھ لیتے ہیں یا بار بار سنتے ہیں, ان کو یاد ہو جاتا ہے. تو آج کے مسائل ہم شروع کرتے ہیں بالوں سے متعلق. پہلے تو ہم چلیں گے احرام کی پابندیاں. احرام کی پابندیاں جب آپ حالت احرام میں ہوں گے, جب تک آپ کا احرام باقی ہے, کچھ پابندیاں ایسی ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے, ان پابندیوں کا خیال کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں احرام کے جو ممنوعات ہیں سات طرح کے ہیں, یہ ہم دہرائی کر رہے ہیں, پہلے بیان ہو چکے ہیں. شکار اس کے متعلقات, بالوں سے متعلق پابندیاں, ناخن سے متعلق پابندیاں, لباس سے متعلق پابندیاں, خوشبو سے متعلق پابندیاں, زینت سے متعلق پابندیاں, اور بیوی کے قریب جانے کے تعلق سے پابندیاں. اس میں سے ہم نے لباس کو بیان کر دیا ہے, ہم نے خوشبو کے متعلق بھی سنا ہے. آج جو ہم دو اور تین نمبر جو ہے اس کو ہم لے رہے ہیں بالوں اور ناخنوں سے متعلق جو پابندیاں ہیں. پہلے سے تو چلتے ہیں بالوں سے متعلق پابندیاں. پہلا سوال یہاں یہ قائم ہوتا ہے کہ احرام میں بال توڑنے یا کاٹنے سے متعلق کیا کفارہ لازم آتا ہے. احرام میں بال توڑنے یا کاٹنے سے متعلق, کوئی بال خود ٹوٹ جائے, نہ آپ کا ہاتھ لگا ہو, خود بخود ٹوٹ جائے, اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. پورا جسم کے بال بیماری سے جھڑ گئے, کوئی کفارہ نہیں ہے. کفارہ اس صورت میں کفارے کی بات ہو رہی ہے جب آپ حالت احرام میں ہو. یہ ساری پابندیوں کا تعلق ہے حالت احرام سے. حالت احرام میں ہو اور پلس یہ کہ خود ٹوٹا ہو, نوچا ہو, کھینچا ہو, بلیڈ سے صاف کیا ہو, اب کفارہ کیا آئے گا. اس کفارے کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ دو قسمیں ہیں. کفارہ کیا آئے گا یہ سمجھنے کے لیے,
جی
پہلی بات یہ ہے کہ سر, داڑھی, گردن, بغل اور منہ زیر ناف یہ ایک کیٹیگری میں, اور دوسرا یہ کہ ان کے علاوہ بال جو سینے کے بال ہیں یہ دوسری کیٹیگری میں. اب پہلے قسم کا حکم, سر, داڑھی وغیرہ کے جو بال ہیں, اگر یہ چہارم, نصف نہیں, چہارم یا زیادہ دور کیے کسی نے حالت احرام میں, وہ موقع نہیں آیا ابھی کہ الگ کرنا ہے, پہلے الگ کر لیا, تو دم واجب ہوگا. چہارم یا زیادہ کیے,
چہارم یعنی ون فورتھ
سر کے بال, داڑھی کے بال, چہارم یا زیادہ کیے تو دم واجب ہے, کم کیے تو صدقہ ہے. اچھا, اسی طریقے سے گردن اور بغل کا جو معاملہ ہے, پوری گردن، پوری جو گدی ہے اس کے بال صاف کر لیے، یا ایک بغل جو ہے وہ پوری جو ہے وہ صاف کر لی، تو اس میں دم ہے، پوری میں دم ہے، کم میں صدقہ ہے، اگرچہ کہ نس سے زائد ہو.
اچھا،
موئے زیر ناف کا حکم بھی گردن اور بغل کے بالوں والا ہے. دوسری جو قسم ہے کہ جو سر، گردن، بغل کے بال وغیرہ ہیں، ان کے علاوہ جو بال ہیں جیسے مچھوں کے بال ہو گئے، تو اس کے اندر صدقہ ہے. پوری مچھے بھی اگر کوئی صاف کر دیتا ہے،
اچھا،
اس میں صدقہ ہی ہوگا. آپ کچھ سوال جواب مزید آگے بڑھتے ہیں. اگر کسی حالت احرام والے نے داڑھی منڈالی تو کیا حکم ہوگا؟ آپ کہے گا، کوئی سوچے گا کون داڑھی منڈائے گا، تو جن کی عادت ہوتی ہے معاذ اللہ
شیو کرتا،
شیو کرنے کی، تو وہ جا کے بیٹھے. اب نائک کی ایک روٹین ہوتی ہے، یا جو جا کر بیٹھا ہے اس کی روٹین ہوتی ہے کہ پہلے وہ داڑھی صاف کرواتا ہے، پھر وہ سر کی طرف آتا ہے. اب جب تک حلق نہیں ہوا یا تقصیر نہیں ہوئی، احرام تو باقی تھا.
صحیح.
اب احرام باقی تھا اور کس نے داڑھی منڈوائی یا اس پر بال تھوڑے تھے بریڈ پھروایا، تو ویسے بھی یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے. داڑھی منڈوانا جائز نہیں ہے، حرام کام ہے. اور مکہ کی سرزمین میں اکثر حاجی وہیں ہوتا ہے حالت احرام میں، وہیں جو ہے وہ یہ کام زیادہ وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں. ایک گناہ جو ہے ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے. وہاں جا کے بھی اگر کوئی داڑھی منڈوائے تو کتنی جو ہے وہ مطلب کہ نحوست کی بات ہے، کتنی بری بات ہے. نشائر اللہ وہاں پر ہیں، اللہ کی نشانیاں وہاں پر ہیں، اس اعتبار سے یادیں ہیں، اور اللہ والوں کے وہاں یادیں وابستہ ہیں. وہاں جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ضائع کرے. تو بہرحال اگر کسی نے داڑھی کا چوتھا حصہ منڈوایا تو دم واجب ہوگا، چوتھا حصہ کم منڈوایا تو صدقہ ہے. یہ بات تو کفارے کی ہے. جو گناہ کا معاملہ تھا وہ ہم نے بیان کر دیا.
اس سر اور داڑھی میں چوتھائی والا معاملہ ہے،
چوتھائی والا.
اس کے علاوہ جو بال ہوتے ہیں جو کاٹے جاتے ہیں جنرلی، گردن اور اس کے بغل اور منہ زیر ناف،
جی،
اس میں
کل
میں کفارہ ہے، اور اس سے کم چاہے
صدقہ ہے،
نصف بھی ہو تو صدقہ ہے.
اور اس کے علاوہ جو سینے کے بال، پورے سینے
ہو گئے، رانیں ہو گئی، پنڈلیاں ہو گئی،
جی،
اس کے بالوں پورے بھی کاٹ دے تب بھی صرف صدقہ
ہے. اب ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ وضو میں بال جھڑتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر ایک، دو اور تین، ایک بال جھڑا، دو جھڑے، تین جھڑے، کسی نے منہ دھویا، تین بال جھڑ گئے، تو ہر بال کے بدلے ایک روٹی دے دے، ایک کھجور دے دے، ایک مٹھی اناج صدقہ کر دے. یہ چھوٹا صدقہ، صدقے کی بھی دو قسمیں.
صحیح.
یہ چھوٹا صدقہ ہے، اس سے بھی ایک چھوٹا صدقہ ہے، اس میں روٹی کے بجائے ایک ٹکڑا دے دے، یہ بھی ہے
ایک نوالا،
ایک ٹکڑا روٹی کا ایک پیس.
اچھا،
لیکن زیادہ تر یہ دو صدقے استعمال ہوتے ہیں، چھوٹا اور بڑا. جب مطلق صدقہ کہا جاتا ہے، صدقہ فطر ہی مراد ہوتا ہے.
اچھا،
ایک بال پر، دو بال پر، تین بال پر، ہر بال کے بدلے ایک روٹی یا ایک مٹھی اناج. وہ زیادہ دینا چاہتا ہے زیادہ دے دے، کہ بھائی ایک مٹھی اناج کا حساب کیا کروں گا، صدقہ فطر دے دیتا ہوں، تب بھی ٹھیک ہے.
صحیح.
اور اگر تین سے زیادہ بال ہوں تو پھر صدقہ دینا ہوگا، صدقہ فطر والا صدقہ.
صحیح.
اور عام حالات میں بال جھڑنے کا جو معاملہ ہے، چوتھائی تک تو نہیں پہنچتا. یعنی ایک بات اگر آپ ہمارے ناظرین اور حج پر جانے والے ذہن میں بٹھا لیں کہ داڑھی کے بال ہوں، سر کے بال ہوں، بغل کے بال ہوں، جن میں دم واجب ہوتا ہے، یہ وہاں تک خود جھڑنے میں نہیں پہنچتا. تو اس طرح لے کے کوئی بیٹھ گیا تو پہنچے گا، ورنہ عام طور پر جو جھڑنے کے سوالات ہوتے ہیں کہ بال جھڑ گئے، بال گر گئے، تو یہاں دم والے کیفیتوں پر نہیں پہنچتا معاملہ.
جھڑنے میں بھی اپنے ہاتھ وغیرہ سے جھڑنے کا آپ فرمانا،
آج خود اگر جھڑا ہے
وہ تو پھر اس پہ کچھ بھی نہیں ہے.
جی ہاں، اگر بیماری کے سبب خود بخود جھڑ جاتے ہیں تو کچھ بھی لازم نہیں ہوگا.
خارش وغیرہ کرتے ہیں اس طرح، یہ ان چیزوں پر صدقہ یا کفارہ وغیرہ آئے گا؟
خارش کرنے پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، خارش سے بال جڑے ہیں
عموماً اسی طرح ہوتا ہے، یا کھجا رہے ہیں اور گر گیا، یا وضو میں ہوتا ہے خلال وغیرہ،
خلال کر رہے ہیں،
علاوہ تو خود تو نہیں،
چہرے پہ پانی ڈالا، جھڑ گیا.
جی جی،
یہ صورتیں ہوتی ہیں. اب ایک اور صورت، وہاں جا کے ہر ایک پیسے بچت کرنے کی کوشش کرتا ہے.
جی،
کہ چلے ایک دوسرے کے جو ہے وہ بال صاف کر دیں.
تو مہنگا بھی ہو گیا ہے، پہلے 10-15 ریال میں ہوتا تھا، اب 50-50 لیتے ہیں.
موسم جب آتا ہے تو
دنوں میں خاص کر 30-35-50، رش بھی کافی ہوتا ہے.
جی، اب اس کی کیا صورتیں ہوں گی؟ اس کی صورتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن میں موٹی موٹی صورتیں عرض کر رہا ہوں دو تین. جب وہ وقت آ گیا کہ جب آپ نے احرام سے باہر ہونا ہے، ایک احرام والے نے دوسرے احرام والے کے بال صاف کیے، اس کا حلق کیا. دونوں کا وہ وقت آ گیا تھا کہ دونوں نے احرام سے باہر ہونا ہے. سکتر حج تھا، حج تھا، اس نے رمی کر لی، قربانی ہو گئی. اب وہ وقت آ گیا کہ وقت تحلل ہے، احرام سے باہر آنے کا وقت آ گیا. عمرے کے اندر طواف کر لیا، صحیح کر لی، اب وہ وقت آ گیا کہ احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ ایک احرام والا دوسرے احرام والے کے بال اگر حلق کرتا ہے تو اس کی اجازت ہے.
ٹھیک ہے،
اگر وقت نہیں آیا، اس کا تو آ گیا ہے جس کا حلق ہو رہا ہے، لیکن جو کر رہا ہے اس کا نہیں آیا، تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے.
اچھا،
وہ اس کے بال اب جو ہے صاف نہیں کر سکتا، اس پر بھی کفارہ آئے گا. اگرچہ کہ وہ دم تو نہیں آئے گا، لیکن اس پر بھی کفارہ آئے گا.
اچھا،
آگے چلتے ہیں. حلق سے پہلے کسی نے مونچھیں تراش دی، تو ہم داڑھی پر جس طرح ہم نے بات کی، اسی طریقے سے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ مونچھیں بنواتے ہیں. تو حلق سے پہلے حالت احرام میں جب احرام سے باہر نہیں آئے تھے تو مونچھیں بھی نہیں بنوا سکتے، اس پر بھی صدقہ ہوگا. آگے چلتے ہیں. بالوں کے تعلق سے ایک اور مسئلہ ہے، حالت احرام میں جوئیں مار سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے، اس کی تین صورتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے سر کی یا لباس کے اندر جوئیں ہیں وہ نہیں مار سکتے. اگر کسی نے اپنے بدن یا کپڑوں میں کوئی جوں تھی وہ پھینک دی، مار دی، یا کسی کو اشارہ کیا تو مار دو، اس کی اجازت نہیں ہے.
اچھا،
تو اگر پھینک دی، مار دی، تو ایک صدقہ دے گا.
خواتین کے لیے زیادہ اہم ہے،
جی ہاں،
ان کی عادت ہوتی ہے.
اچھا، اگر جوئیں مارنے کے لیے دھوپ میں کپڑے رکھ دیے یا دھو ڈالے اپنے کپڑے، تو بھی یہ ہے کہ کفارے کی صورتیں آئیں گی. اسی طریقے سے دوسرے نے اس کے کہنے پر ماری ہیں تو اس پر بھی کفارہ ہوگا. اچھا، اپنے جسم پر نہیں تھی، اپنے بالوں میں نہیں تھی، اپنے لباس پر نہیں تھی، نیچے نظر آ رہی تھی، کہیں چل رہی تھی، اگر وہ مار دی ہے تو اس کی گنجائش ہے، پھر کوئی کفارہ نہیں ہے.
صحیح.
ناخن رہ گیا. ناخن کے مسائل بڑے آسان ہیں، 1, 2, 3, 4, 5. ہمارے ناخن جو ہیں وہ چار جگہ ہوتے ہیں، ایک ہاتھ، دوسرا ہاتھ، ایک پاؤں، دوسرا پاؤں.
صحیح.
اگر تو ایک ہاتھ کے 5 ناخن کاٹ دیے، دم واجب.
ٹھیک.
اور اگر 4 کاٹے ہیں تو صدقہ، یعنی ایک ناخن کے بدلے ایک صدقہ. اب مثال کے طور پر چاروں اعضاء کے ناخن بنتے ہیں 20، کسی نے 4 کاٹ دیے، 4 اس کے 4 اس کے 4 اس کے 4 اس کے، دم تو لازم نہیں آیا لیکن 16 صدقے لازم آ گئے.
16 صدقے ہو گئے.
جی ہاں. تو ناخن جو ہے وہ حالت احرام میں ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے. اب لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں ناخن،
جی،
تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو یہ ناخن کے تعلق سے کچھ صورتیں میں نے بیان کی ہیں.
یعنی جب تک پورے ہاتھ یا پیر کے نہیں کاٹے گا تو اس کے
پورے نہیں، ایک ہاتھ کے 5 کاٹ لیے تو دم ہے،
اور چاروں کے 16 4 4 کاٹ لیے تو دم اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک مکمل نہ کہلائے.
ایک ایک اس کا اعتبار ہے اس کے اندر.
کمال. اچھا، یہ آپ مشورہ کیا دیں گے اس بارے میں کہ پیسے بچانے کے لیے اگر ایک دوسرے کا حلق کریں، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ بھائی بعض اوقات لوگ یہیں سے استرا لے کر جاتے ہیں، بعض لوگ تو خود اپنے شیشے کے سامنے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، مشورہ کیا ہے آپ کا؟
مشورہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ میں تو پیسے نہیں بچانے چاہیے،
نائی سے کٹوا لیں.
جب آپ گئے ہیں سفر سے، آپ نے پہلا عمرہ جا کے ادا کیا ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت بندہ تھکا ہوتا ہے، تو تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے، اچھا اس میں بارگیننگ ہوتی ہے، تھوڑا سا آپ دور چلے جائیں گے تو 10-15 ریال میں آرام سے ہو جائے گا.
صحیح.
اس کے بعد کے جو مراحل ہیں تو پیسے بچانے کی بالکل اجازت ہے، اجازت تو کر یہاں بھی تھی. تو اس میں یہ ہے کہ بندہ کا تجربہ کار ہے، سامنے والا سمجھدار ہے اور ہاتھ صاف کر چکا ہے 2-4 پر.
صحیح.
تو آپ اعتماد کر لیں، ورنہ اعتماد نہ کریں.
ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. بعض لوگ زخمی کر دیتے ہیں کسی کو، بعض لوگ خود زخمی ہو جاتے ہیں.
صحیح.
اور بڑے جو ہے نا وہ مسائل ہوتے ہیں بعض اوقات، پھر وہ سر ان کا ایسا ہو جاتا ہے کہ آگے کے دن ان کے پاس کافی ہوتے ہیں مگر وہ عمرے نہیں کر پاتے، حالانکہ ٹائم ہوتا ہے، سر زخمی ہے تو حلق بار بار کیسے کروائیں گے. اچھا، ایک سوال کر رہے ہیں جناب، پوچھ رہے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ جب ہم پہنچتے ہیں تو مغرب عشاء ساتھ پڑتے ہیں، مغرب کا وقت چلا گیا، تو اب عشاء میں جب مغرب پڑھیں گے تو قضا کی نیت کریں گے؟
نہیں قضا کی نیت نہیں کریں گے، عبادات وہی ہیں جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہیں، اور جس طرح دی ہیں اسی طرح ہم ادا کریں گے، بطور ادا کریں گے. جب مغرب کا وقت آئے گا، جب بھی یہ نیت کرنی ہے کہ مغرب قضا نہیں کر رہا ہوں بلکہ مغرب کو عشاء کے وقت میں ادا شمار کیا جائے گا، تو میں حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے عشاء کے وقت میں پڑھوں گا. اور یہ اس کے لیے جس نے مزدلفہ پہنچنا ہے، جو مزدلفہ نہیں پہنچ رہا اس کے لیے نہیں.
ٹھیک. ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مزدور اور فقراء وغیرہ بھی ملتے ہیں، راستوں میں ہوتے ہیں مانگنے والے، یا ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ یہ سائلین ہیں، تو انہیں بھی صدقے جو فطرے وغیرہ ہیں وہ دے سکتے ہیں؟
خیر دیکھیں، وہاں جو لوگ موجود ہیں اس وقت، کتنے ہی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس نوکری ہی نہیں ہے، رہ رہے ہیں، کام ختم ہو گئے ہیں، آنے کے جو اسباب ہیں وہ نہیں ہیں، اور اس بنیاد پر جو ہے وہ کافی مشکل حالات میں، بہت مشکل حالات میں. ظاہر بات ہے نوکری وہ لے گا جا کر جس کے پاس اکامہ ہوگا، ورنہ بہت مشکلات ہو جاتی ہیں. تو ٹھیک ٹھاک لوگ اس طرح کے بھی مل جاتے ہیں، وہ بھی محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو نوکری پیشہ ہیں ان کی بھی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں. تو جہاں آپ مطمئن ہو رہے ہوں کہ یہ اس درجے کا ہوگا، تو اس کو یہ ہے کہ دیا جا سکتا ہے.
خود آپ ججمنٹ کر لیں، چیک کر لیں کہ آپ ظاہر جیسے زکات دیتے ہیں تو چیک کرتے ہیں، اسی طرح آپ اس میں بھی احتیاط کریں، اور ایسا نہ ہو کہ کسی غیر مستحق کو چلے جائے. اپنی تحری اور اپنا غالب گمان ہی کافی ہے نا مفتی صاحب؟
جی
ٹھیک ہے. اچھا، ایک
غالب گمان تو کافی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں جذبہ رحم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے.
جی
اگر زیادہ ہے تو بہت بڑی نیکی ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن جہاں کسی واجب کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو وہاں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے.
صحیح.
یعنی اپنی جو ویسی رقم ہے، صاف جو رقم ہے، اس سے خیر خواہ کی جائے، اس سے ادائیگی کی جائے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جہاں یہ شرط ہے کہ جی اس درجے کے مستحق کو دینا ہے، وہاں پھر احتیاط ضروری ہے.
اچھا، ایک صاحب پوچھ رہے ہیں سفیان صاحب کے، وضو کے بعد بھولے سے تولیے سے منہ صاف کرنے لگے، احرام میں تھے اور چہرے پہ لگتے ہی یاد آ گیا اور ہٹا لیا تولیا، تو کیا حکم ہے؟
حکم وہی ہوگا کہ چہرے کا کتنا حصہ جو ہے وہ چھپا ہے، جتنا حصہ چھپا ہے اس کے مطابق کفارہ آئے گا. ایک صورت ایسی اس میں کفارہ بھی نہیں آتا.
صحیح. اگر کوئی زکات کے پیسوں سے حج کروائے کسی کو، تو حج
اگر کوئی مستحق زکات ہے، مطلب اس پر زکات لگ جائے گی، اس درجے کا وہ غریب شخص ہے، اس کو کہتا ہے جی میں آپ کو ہمیشہ 50,000 اور 1,00,000 روپے دے دیتا ہوں، اس مرتبہ میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو 5,00,000 روپے دے دیتا ہوں،
آپ حج کر لیں،
شرط نہ لگائے،
ویسے کہتا ہے
آپ کی یہ مدد کر دیتا ہوں. اب وہ شخص جا کے حج کر لیتا ہے، کوئی صورت نہیں، مطلب کوئی اس میں حرج نہیں.
زکات بھی ہو جائے گی،
زکات جب اس کو آپ نے مالک بنا دیا اور وہ مستحق کے زکات ہے تو زکات ادا ہو گئی.
اور اگر اس کو کہا باؤنڈ کیا کہ صرف حج کرنا، یا کاروان والے کو پیسے دے دیے بھائی اس کو حج کرا دو،
کاروان والے کو پیسے دیں گے تو زکات ادا ہی نہیں ہوگی،
ملکیت نہیں پائی جائے گی.
ملکیت نہیں پائی جائے گی. زکات کے جو مقاصد ہیں وہ بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے.
صحیح ہے.
تو یہ باؤنڈ کریں گے حج کر کر آؤ، بھائی اس پر حج فرض ہی نہیں تھا تو وہ کیوں باؤنڈ کر رہے ہیں آپ اس طریقے سے؟
ٹھیک ہے.
یہ اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، یہ مقروض ہے، قرضہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے. لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ زکات جب ہم دیں گے اب ہماری مرضی چلنی چاہیے.
اچھا
بھائی، وہ تو امانت ہے، آپ نے دے دی، اب وہ امانت ادا ہو گئی. اب آگے جس مصرف میں گئی ہے وہاں جس بہتر سے بہتر انداز میں صرف ہوتی ہے، آپ کو وہ قبول کرنا چاہیے.
آپ کو پتا ہے کہ وہ بندہ بہتر میں خرچ نہیں کرے گا، وہ معاذ اللہ شراب پی لے گا یا جوا کھیلے گا یا کوئی غلط کام میں لگا دے گا، تو میں جناب اس کو حج کرا دیتا ہوں باؤنڈ کر کے، پھر بھی ادا نہیں ہوئی.
دیکھیے مسئلہ یہ ہے، بات شراب پینے کی آئی ہے جہاں تک، تو والدین کے لیے یہ احکامات موجود ہیں، اگر ان کے پیچھے ایسی اولاد ہو جو برباد کر دے گی مال کو، تو زندگی میں صدقہ خیرات کر دیں، تو یہ تو صورتحال چینج ہو جائے گی. اب ایک شرابی آدمی حج پر جائے، ٹھیک ہے، اتنی جلدی پہلی بات تو وہ جائے گا نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بیوی بچے بھی تو ہوں گے.
صحیح ہے.
اس کے بیوی بچوں کو روٹی بھی تو چاہیے ہوگی، تو صورتحال دیکھی جائے گی کیا ہے.
صحیح ہے. بہرحال زکات میں ملک کرنا یہ ضروری ہے،
ملک کرنا ضروری.
سن گلاسز کے بارے میں کیا حکم ہے حالت احرام میں؟
لگا
وقار احمد پوچھ
لگا سکتے ہیں،
پہن سکتے ہیں.
جی
آج کل گرمی بھی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر کہہ رہے ہیں ایک بار مشین سے بال صاف کیے اور اس کے بعد دوسری بار سیفٹی سے بال صاف کیے تو اکثر صاف ہو گئے, تو اس کو حلق کرنا کہلائے گا؟
دیکھیے سیفٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بلیڈ ہوتا ہے
جی,
اور بلیڈ جب سر پر لگایا جاتا ہے حلق کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ربو سر کے بال صاف ہو جائیں, چوتھائی سر کے بال صاف ہو جائیں. چوتھائی سر کے بال صاف ہو گئے تو جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جائے گا.
اچھا,
سنت اگرچہ کہ یہ ہے کہ پورے سر کے بال صاف ہو جائیں.
ٹھیک. اچھا, ابھی میں نے سوال کیا کہ زکات تھی کاروان والے کو کہ اس غریب کو حج کرا دو, زکات تو نہ ادا ہوئی, غریب کا حج ادا ہو جائے گا؟
دیکھیے حج تو اس کا ادا ہو جائے گا, بات ہے ملکیت کی. کاروان والے کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے سروسز لے لی,
سروس لے لی
اور کہہ دیا بھی یہ سروسز انہیں دے دو. اب کیا ہوگا کہ جب ٹکٹ ہاتھ میں آئے گا تو ٹکٹ کا مالک ہوا, پھر وہ آگے چلا جب وہ ہوٹل میں اس کو کہہ دیا آپ اس میں رہ لو, وہ اس میں رہنے اس کے منافع حاصل کرنے کا مالک ہوا. کھانا پیش کیا تو کھانے کا وہ مباح ہوا یا مالک ہوا, جو بھی صورت بنی.
تقریباً تو مباح ہی ہوتا ہے,
دینے کا اور مطلب ہوتا ہے, اور اس کو اس رقم کا مالک بنانا اس کا ایک الگ مفہوم ہے. زکات کا تقاضا یہ ہے کہ اس رقم کا مالک بنایا جائے.
تو حج ادا ہو جائے گا؟ البتہ
حج تو ادا ہو جائے گا. میرا
صحیح. کچھ کالز لے
اور ایسے شخص کو جو ہے وہ فرض حج کی نیت کرنی چاہیے, یا مطلق حج کی بھی نیت کی ہے تب بھی فرض حج ادا ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, کالز دے دیں, پھر آخری سیگمنٹ ہے ہمارا اس کی طرف.
احکام حج سلسلے میں میرا یہ سوال ہے کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں اور سب سے بہترین حج کون سا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے؟
سب سے بہترین حج,
حج کی تین قسمیں ہیں, حج تمتو, حج قران, حج افراد. ثواب کے تعلق سے سب سے بہترین حج جو ہے وہ حج قران ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا, اگر ہم آپ ہمارے پہلے قسط ملاحظہ کر لیں گے, میرے یوٹیوب چینل پہ وہ موجود ہے پوری قسط, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پہلے قسط کیا ہے. اور اگر آسانی کو دیکھا جائے تو حج تمتو جو ہے یہ سب سے آسان, ان معنی میں کہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے, اس کا احرام کھل جاتا ہے, پھر وہاں جا کے حج کا احرام باندھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے, ایک اور کال دے دیں پھر سیگمنٹ لیں.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, مفتی صاحب اگر حج تمتو کرنے والا عمرہ کرنے کے بعد احرام سے کی پابندیوں سے نکل جاتا ہے, اب وہ حرم کی حدود سے باہر جاتا ہے, عمرہ اس نے ادا کر لیا ہے, وہ کسی دوسرے شہر جاتا ہے, اس کے پاس ایسی یعنی ویزے میں آسانی ہے کہ وہ دو چار شہروں میں اس کو آسانی ہے جانے آنے جانے میں, تو کیا مفتی صاحب جب وہ دوبارہ حج تمتو کرنے والا حرم کی حدود میں داخل ہوگا تو پھر عمرے کی نیت کرے گا, یا وہ پہلا عمرہ ہی اس کے لیے کافی ہے؟
ایک تو آج بڑے سنجیدہ اور سوال کر رہے ہیں ہمارے شہزاد بھائی ہیں,
جی جی
ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ریالٹی اور خبروں میں فرق ہوتا ہے. اس طرح کی خبریں ضرور مارکیٹ میں آئی ہیں کہ عمرہ ویزا جو ہوگا وہ اب ایسا کر دیا گیا کہ بہت سارے شہروں میں بندہ جا سکتا ہے. یہ بات بھی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ایسا عمرہ ویزا بھی جاری ہونا شروع ہوا ہے یا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ حج میں ایسا نہیں ہے,
حج میں تو بالکل نہیں,
حج میں نہیں ہے. حج والا تو اپنے شیڈول سے ہٹ ہی نہیں سکتا.
صحیح ہے,
مولم کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے اس کا, وہ دیتا ہی نہیں ہے. جب مدینہ شریف جانے ہوں گے تب دے گا, اس کے علاوہ وہ نہیں دے گا.
مدینہ جاتے ہوئے بھی نہیں دیتے, بعض اوقات تو ایئرپورٹ پہ ہی ملتا ہے, کہ اکثر ایئرپورٹ
نہیں, وہ بس والوں کو دیا جاتا ہے,
ان کو دیتے ہیں یا ڈائریکٹ
بس والا پھر چوکے پہ دکھاتا ہے,
کسی کو بھی ہاتھ میں نہیں ملتا.
جی ہاتھ میں نہیں ملتا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, اب اور شہروں میں تو وہ کیسے جائے گا؟ بالفرض ہم تصور کر لیتے ہیں وہ گیا ہے, تو میری معلومات کے مطابق لے دے کے جدہ ایک ایسا شہر ہے جو میقات کے اندر ہے, باقی جتنے بھی شہر ہیں وہ میقات سے باہر ہیں. جیسے کہ یمبو ہے, یمبو جو ہے وہ جوفا کی میقات کے باہر ہے, طائف جو ہے یہ خود میقات کے باہر ہے. تو اب اگر کوئی میقات کے باہر چلا جاتا ہے اور پھر وہ مکہ مکرمہ آئے گا تو اسے لامحالہ احرام کے ساتھ آنا پڑے گا. اب یہ حج کا احرام باندھ کر آئے یا عمرے کا احرام, دونوں میں سے کسی ایک احرام کے ساتھ آنا ضروری ہوگا.
ٹھیک ہے, محبوب صاحب کہہ رہے ہیں طواف زیارت اور طواف ودا میں سعی کرنا پڑے گا؟
طواف ودا میں تو سعی نہیں ہے. طواف ودا کے اندر صحیح نہیں ہے، یہ تو کلیئر ہوا. اب رہی طواف زیارت، تو صحیح کا تعلق طواف زیارت سے نہیں ہے، صحیح حج کا مستقل ایک واجب ہے.
صحیح ہے،
اس واجب کو پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی عرفات جانے سے پہلے بھی ادا کیا جا سکتا
حج کا احرام باندھا،
حج کا احرام باندھا ہوا ہو تو. تو حج کا احرام باندھا ہوا تھا، ایک نفلی طواف کریں گے، اس کے بعد صحیح کریں گے. اب صحیح کے اندر یہ چیز ہے کہ طواف کے بعد ہوگی.
صحیح.
اچھا، عام طور پر ایک غالب طبقہ ایسا ہے جو حج کے بعد کرتا ہے، تو حج کے بعد جب ہوگی تو طواف زیارت کے بعد ہی کرنی ہوگی، طواف زیارت کے بعد پھر صحیح کریں گے.
ٹھیک ہے. ایک لڑکا اپنے ماں باپ کے ساتھ حج کر رہا ہے، فرحان خان پوچھتے ہیں، تو کیا اس لڑکے کا اپنا حج بھی ادا ہو گیا، حج فرض؟
اگر وہ بالغ ہے، اس نے فرض حج کی نیت کی یا مطلق یہ نیت کی کہ میں حج کر رہا ہوں، تو فرض حج ادا ہو جائے گا، اور یہ نیت کی کہ میں نفل کر رہا ہوں تو فرض ادا نہیں ہوگا. یا وہ نابالغ ہے، نابالغ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اس کا یہ حج باعث ثواب تو ہے، لیکن جب وہ بالغ ہوگا پھر استطاعت پائی جائے گی تو پھر اس پر حج فرض ہوگا.
ٹھیک،
کرنا پڑے گا اس کو پھر.
ایک ہیں یہ حیرا راہی، اسلامی بہن ہے غالباً، یہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر کسی پہ حج فرض تھا اور اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حج کیا، تو اس کا حج فرض ادا ہوا یا وہی ہوا جو نیت کی اس نے؟
دیکھیے، کوئی قصدن نفل حج کی نیت کرتا ہے، اس کا نفل ہی ادا ہوتا ہے، اور رسالے ثواب کا جو حج ہے وہ نفل حج ہوتا ہے.
اور اس پہ فرض تھا پھر بھی اس نے ایسا کیا تو گناہگار بھی ہوگا؟
دو صورتیں بنتی ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ ہے کہ شروع سے ہی وہ ہر نیت کے وقت یہ نیت کرتا رہا کہ میں انفلاں انفلاں، اور ایک یہ ہے کہ پورا حج اس نے کر لیا، کرنے کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اس پورے سفر میں، حج میں، طواف میں، سعی میں، وقوف میں، قربانی میں، مجھے بہت ساری نیکیاں ملی، اس کا ثواب میں بارگاہ رسالت کو پیش کرتا ہوں.
صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک الگ صورت،
وہ ایک الگ صورت ہے.
ٹھیک ہے،
اس میں یہ کہ اس کا فرض حج ہی ادا ہوا.
ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ایسا نہ کیجئے گا، حاجیوں کے لیے کچھ مشورے ہیں اختتام پر، آئیے دیکھتے ہیں ہمارے حاجی کیا کہہ رہے ہیں. جی،
یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا.
مدنی، میں آپ سے یہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حج پہ جائیں تو وہاں اگر کوئی ایسے معاملات آپ کے ساتھ درپیش ہوں، جیسے آپ رمی کر رہے جمعرات پہ جا کے اور وہاں اگر کوئی شور شرابہ یا کوئی جیسے بھگڑ سی ہوتی ہے، تو آپ وہاں صبر اور تعامل کا مظاہرہ کریں کہ وہاں کہ آپ بھاگے نہیں، اگر آپ بھاگیں گے تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے اور نہ جانے کوئی ایسے معاملات ہو جائیں جس سے آپ کو نقصان دے. میری آپ سے یہ گزارش ہے، آپ یہ نہ کیجیے گا
بھگدڑ وغیرہ، خدا نہ خواستہ ہو جائے کوئی. پچھلے سال بہت تیز ہوائیں چلی تھیں، خیمے اڑنے لگے تھے اور لوگوں کے کتنوں کے احرام بھی اڑ گئے تھے، آپ کو شاید یاد ہو. تو ایسی صورت میں لوگ ڈر جاتے ہیں، کیا کیا جائے ایسی صورت؟
بارش آ جاتی ہے بعض، وہ ایک کرین گرنے کا جو واقعہ ہوا تھا،
جی جی،
تو وہ بھی حج کے دن ہی قریب تھے.
جی جی جی.
تو حادثات دیکھیں جب بھی ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے یہ دیکھنے کے لیے جمع نہ ہو، بلا وجہ آپ جا رہے ہیں کسی جگہ پہ رش لگا ہوا، آپ اس رش کو جا کے مزید بڑھا رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ کچھ مقامات اور کچھ رش کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی چپل گر گئی تو آپ قربان کر دیں، آپ لینے نہ جائیں اس کو.
صحیح.
پتا ہے کہ آپ جھکیں گے، بیک ہوں گے، ریلا آ رہا ہے اور آپ کو گرا دے گا، اپنے آپ کو خطرات پہ پیش نہ کریں.
اتنا لمبا سفر بغیر چپل کے،
دیکھیں جب دو چیزوں کا تقابل کرنا پڑتا ہے،
صحیح. جان
سے جو ہے نا وہ اچھی ہے، چپل یا جان اچھی ہے، فیصلہ کرنا ہوگا. ہر عقل مند یہی فیصلہ کرے گا کہ جان بچانا زیادہ اہم ہے. اسی طریقے سے جب بھگدڑ مچی رہی ہے تو یہ کوشش کریں کہ آپ کوئی بوڑھا ہے، کوئی ضعیف ہے، پہلے تو یہ ہے کہ بھگدڑ مچنی نہیں چاہیے، یعنی حادثات جب بھی ہوتے ہیں حادثے کی وجہ سے کم ہلاکتیں ہوتی ہیں، بھگدڑ کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہیں. پچھلے مطلب دو تین سال پہلے ایک بھگدڑ مچی تھی اور نہ جانے کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے، دس ذوالحجہ کو
جمرات کے پاس ہوا تھا.
کوئی چیز نہیں تھی، نہ کوئی آگ لگی تھی، نہ کوئی حادثہ ہوا تھا، نہ کچھ اور ہوا تھا، ایک نے دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے بھاگنا شروع کر دیا. تو یہ بغیر سوچے سمجھے بھاگنا یہ نہیں کرنا آپ نے.
ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنے ہوش و آواز کو بھی قائم رکھیں. امیر علیہ سنت اس حوالے سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ آپ دیوار دیکھیں، جہاں دیوار ملے آپ کونا پکڑ لیں، اپنے آپ کو چپکا لیں اگر ہو سکے تو، اللہ محفوظ فرمائے حادثات سے. جی مزید.
مدنی چینل کے ناظرین میرے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جب حج پہ جائیں تو دو بدی کی چپل گھر میں پہن کے اس کو رواں کر لیں تاکہ آپ کو آگے جا کے پریشانی نہ ہو. وہاں میں نے دیکھا بہت سے لوگوں کو پیر میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور پریشانیاں بہت ہوتی ہیں, پھر وہ چلنے میں پریشان ہوتے ہیں.
رواں بائک تو سنا تھا, موٹر سائیکل رواں ہوتی ہے, یہ چپل بھی رواں ہوتے ہیں؟
بالکل چپل رواں ہوتی ہے. اب انگوٹھے والے جو چپل ہے ہر ایک اس کا عادی نہیں ہوتا. اب وہ جو چپل طرح طرح کی آتی ہیں, کوئی سافٹ ہوتی ہے, کوئی سخت ہوتی ہے. اب وہ جو پاؤں دونوں انگلیوں کے درمیان جب لگتی ہے اس سے زخمی بھی ہوتے ہیں بعض لوگ, پھر چلنا زیادہ ہوتا ہے, چھالے بھی پڑتے ہیں. چھالوں کا تعلق زیادہ چلنے سے بھی ہوتا ہے اور چپل سے بھی ہوتا ہے. چپل پورے سفر حج کے اندر یوں سمجھے آپ کہ شاید خوراک سے بھی زیادہ اہم ہو. کھانا تو مل ہی جاتا ہے
صحیح.
لیکن بہت اہم ہوتی ہے, بڑے سوچ سمجھ کے لینے چاہیے. سافٹ چپل لی جائے جو زیادہ پائیدار ہو, اور جاتے ہوئے تین چار جوڑے ساتھ رکھ لیں چپلوں کے. کئی ایسے مواقع آئیں گے جب آپ کی چپلیں غائب ہو جائیں گی. رش ہوتا ہے, بندہ بعض اوقات خود بھول جاتا ہے اس نے کہاں رکھا.
ایموں میں باہر لوگ پہن کے چلے جاتے ہیں,
ایسا بھی ہوتا ہے
جو کہ غلط. آپ کو کام نہیں آئی, ہو سکتا ہے کسی اور حاجی کو پیش کرنے کے لیے کام آ جائے, آپ کو ثواب ملے. 1200 کی چیز سے ثواب ایسے جگہ پر مل رہا ہو تو کیا حرج ہے, کمانا چاہیے. اچھا, کسی کو چھالے پڑ گئے یا بعض اوقات وہ ریشز بھی اس میں آ گئے اس مسئلے میں, تو وہ کریم لگا سکتا ہے, دوا لگا سکتا ہے؟
جی ہاں, دوا لگانے کی اجازت ہے,
ریشز کی کریم بھی لگا سکتا
ہے.
ٹھیک ہے. چپل جو ہے وہ کیسی خریدی جائے؟ 500 کی بھی ملتی ہے, 1000 کی بھی ملتی ہے, 2000 کی بھی ہے, کون سی والی لیں؟
دیکھیے, ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے, جس کا جو ذوق ہے اس کے مطابق. جو ایک ذوق ہے اور ایک جیب ہے,
ذوق خراب کرنے والی نہ لے لینا کوئی.
ایک شخص ہے جس کی عادت ہی جو سخت چپل پہننے کی ہے,
اچھا اس کو چلے گا,
اس کو چلے گا. اپنے ذوق کو اور جیب کو, دونوں چیزوں کو سامنے رکھا جائے.
یہاں روا کرنے کے لیے کیا کرے, واک کرے؟
یہاں ہفتہ 10 دن پہن لے, ایسی چپلیں پہننے کی عادت ڈال دے اپنے آپ کو.
ٹھیک ہے جی, اگلا مشورہ.
میرا نام محمد سلمان ہے. میرا مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ایک پیغام ہے کہ آپ کو جو معلم کی طرف سے کارڈ اور ہوٹل کے جو کارڈ دیے جاتے ہیں اس کو اپنے ساتھ پورے سفر کے دوران سنبھال کر رکھیں. بعض دفعہ یہ کارڈ کھو جاتے ہیں تو اس کے بعد بہت سی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے.
کارڈ ہوتے ہیں, بعض اوقات اب تو بیلٹ ملتے ہیں یلو کلر کے, گرین کلر کے, یہ سب چیزیں بعض لوگ تو ویسے ہی نہیں پہنتے, کیا ضرورت ہے؟ تو کیا مشورہ دیں گے؟
اصل کارڈ کی اہمیت اگر میں بیان کروں تو شاید ایک گھنٹہ بیان کر لوں.
اچھا,
ایسے سے واقعات ہیں جس کا تعلق کارڈ سے ہے.
اچھا,
بات یہ ہے کہ پاسپورٹ تو لے لیے جاتے ہیں, کارڈ جو ہے یہ ہماری سب سے بڑی شناخت ہوتی ہے وہاں پر. کارڈ کا دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ حاجیوں نے سامان رکھا, سامان رکھنے کے بعد وہ نکلے عمرہ کرنے کے لیے, مسجد حرام شریف آئے, قافلے سے بچھڑ گئے, اب پتہ ہی نہیں کس ہوٹل سے آئے تھے. قافلہ چل رہا تھا, سامان رکھنے بعد نکلے اور یازدیہ سے آئے تھے, تو اب وہ کون سی گلی تھی, وہ کہاں سے نکلے تھے, پتہ ہی نہیں کچھ بھی. تو کارڈ کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ یہ حاجی کس مؤسسہ کا ہے, کس مکتب کا ہے, کس کیٹیگری کا ہے, کافی حد تک اسے معلوم ہو جاتا ہے. پوچھنے والے جسے پوچھتا ہے بھائی کارڈ کیا آپ کا, اب کچھ پاس ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا. تو نہ صرف یہ کہ معلم کا کارڈ ہر وقت ہونا چاہیے, بلکہ بعض اوقات شناخت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ قانونی طور پر حج پر آئے یا نہیں آئے, تو کارڈ آپ کی
حفاظت کرے گا. پاسپورٹ نمبر بھی لکھا ہوگا, آپ کے معلم کا نام بھی لکھا ہوگا, اور تقریباً آپ کی ڈیٹیل ایسی ہوگی کہ آپ کو وہ ہوٹل تک بھی پہنچا دے گا بند.
پھر زبان نہیں آتی, کس سے ایڈریس پوچھیں, کون پتہ بتائے, ہر ایک آپ کو پاکستانی ٹکرا جائے گا, بہت مشکل ہے. اور پاکستانی بھی کیا بتائے گا کہ آپ کہاں سے آئے تھے, عزیزیہ میں آپ کہاں ٹھہرے ہوئے تھے, یا ہوٹل میں آپ مصفلہ میں آپ کہاں ٹھہرے ہوئے تھے. اسی طریقے سے جب آپ کسی ہوٹل سے نکلیں, یعنی عزیزیہ میں کوئی ہوٹل نہیں ہے باقاعدہ, وہ ایک طرح سے رہائشی بلڈنگ ہے, فلیٹس ہیں جو حج کے دنوں کے اندر
بڑی بڑی ہوٹلیں بھی بن گئی.
مطلب حاجیوں کا جو قیام ہوتا ہے زیادہ تر
وہ بلڈنگ
رہائشی بلڈنگز ہیں, لیکن ان رہائشی بلڈنگز پر بھی کاؤنٹر ہوتا ہے,
بالکل
استقبالیہ ہوتا ہے, اور ایک کارڈ ہوتا ہے ان کا. جب آپ نکلنے لگے تو دو کارڈ لے لیں, ایک کارڈ اپنے پرس میں رکھ لیں اور ایک کارڈ آپ ویسے ساتھ رکھ لیں, احتیاطاً دو لے لیں. یہ کارڈ آپ کو بتائے گا کہ آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. اگر آپ دور جا رہے ہیں, خریداری کے لیے جا رہے ہیں, مسجد الحرام شریف جا رہے ہیں, تو پھر بہت مشکلات ہو جاتی ہیں.
اسی طرح آپ آج کل تو ایزی ہے, آپ گوگل میپ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی یوز کرتے ہیں, تو میپ پر بھی اپنے ہوٹل کی ڈیسٹینیشن یا مینا کی ڈیسٹینیشن کو آپ پن کر سکتے ہیں.
یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, واٹس ایپ سے ذرا آسان ہے. آپ انہیں ہوٹل میں بیٹھا آپ ہوٹل میں بیٹھے ہیں اور اپنے دوست کو اپنی لوکیشن بھیج دی,
شیئر کر دیں,
اب اس سے کیا ہوگا کہ وہ پن لوکیشن چلی جائے گی اور اسی کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں.
اسی سے گوگل میپ سے بھی شیئر ہو سکتی ہے, تو وہ آپ کو خود ہی بتاتا رہے گا اور آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا, آپ پہنچ جائیں. مینا کا خیمہ بھی یوں یاد کیا جا سکتا ہے. بہرحال جدید ٹیکنالوجیز کو ان چیزوں کے لیے یوز کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا.
ایک تصویر بھی نظر آتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, ایک پتلی سے گلی میں ایک ڈبا کھڑا ہوا ہے, کیلی ڈبا. لوگوں نے کہا کہ جناب جس نے گوگل کو فالو کیا اس نے کام پہنچا دیا. جی
بعض اوقات
مجھے تو اس کا تجربہ ہے نا کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ بھیجے جائے تو وہ بندہ اگلی گلی میں پہنچا ہوتا ہے,
کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے, بالکل قریب تو پہنچا دیتا ہے. اب گھر کے اندر تھوڑی,
اب وہاں ایشو یہ ہے کہ وہاں خیمے سارے ایک جیسے ہیں, تو یوں بہت مشکل ہوتا ہے. نمبر, نام, معلم, یہ بڑی اس کی اہمیت ہے.
صحیح بات فرمائے, اللہ آسانی کرے. اللہ پاک ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. ہمیں اجازت دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں.